أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے نور الہی ٹی وی کو جوائن کیا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایام محرم کی مناسبت سے نہضت امام حسین علیہ السلام پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. مختلف موضوعات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں اور مزید آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. ایک اہم موضوع جس پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ عاشورہ کے جو ایک واقعے کی صورت میں رونما ہوا لیکن بعد میں پھر یہ ایک مکتب بن کر ابھرا, ایک نہضت اور اپنے مبانی کے ساتھ جو ہے وہ ابھرتا ہے سامنے. اس عاشورہ کو ختم کرنے کی پھر بہت ساری کوششیں بھی کی گئی, اس مکتب کو دبانے کی بہت زیادہ کوششیں کی گئی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام کوششوں کے باوجود یہ مکتب عاشورہ, یہ نہضت عاشورہ اپنی قوت میں باقی رہی اور انشاءاللہ باقی رہے گی. اب اس میں بحث یہ کرنی ہے کہ وہ کون سی ایسی روشیں تھیں, وہ کون سے ایسے راستے تھے کہ جن کو آئمہ علیہم السلام نے اپنایا یا ان کو ایجاد کیا تاکہ اس کے ذریعے اس مکتب عاشورہ, اس نہضت عاشورہ, اس فکر عاشورہ کو زندہ رکھا جائے. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سجاد مرتضوی صاحب کو اور جناب مولانا ہادی ولایتی صاحب کو, کہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے. آپ سب, آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جیسے مقدمے میں بیان کیا کہ ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں آئمہ علیہم السلام کا کردار بہت ابھر کے سامنے نظر آتا ہے کہ جس کے ذریعے انہوں نے عاشورہ کو زندہ رکھا. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو اہم چیز انہوں نے اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس پر تاکید کی ہے وہ عزاداری ہے. تو یہ کیوں راستہ اختیار کیا گیا آئمہ علیہم السلام کی طرف سے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. دیکھیے, روز اول ہی سے انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کا جو مقصد ہے وہ انسان کی تربیت کرنا ہے اور انسان کو پیوست کرنا ہے, جوڑنا ہے خالق حقیقی کے ساتھ. اب اس مقصد کے لیے جو دعوت ہے ائمہ علیہم السلام کی جانب سے, اس کے اندر چند پہلو پائے جانے چاہیے, جس میں سب سے پہلا پہلو ہے کہ اس کے اندر عقلانی پہلو ہونا چاہیے. مثلا یہ کہ اس طرح سے دلائل کو پیش کیا جائے کہ سامنے والا قانع ہو جائے, جس تک یہ دعوت پہنچ رہی ہے وہ قانع ہو جائے. البتہ یہاں پر جو مشکل پیش آتی ہے وہ یہ کہ جب آپ ایک شخص کو قانع کر لیتے ہیں, اس کو دلائل پیش کر دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد دوسرے مرحلے میں جیسے ہی حملہ کیا جاتا ہے دشمن کی جانب سے, تو وہ عقلانی پہلو اسے بھول جاتا ہے. یعنی وہ دلائل جو آپ نے پیش کیے ہوتے ہیں وہ فراموش ہو جاتے ہیں, وہ اسے بھول جاتے ہیں اور دشمن کا پروپیگنڈا یا اس کی جو سازش ہے وہ اس کے اوپر غالب ہو جاتی ہے. ایسے موقع پر ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی دعوت میں عقلانی پہلو کے ساتھ ساتھ احساساتی پہلو بھی موجود ہو, تاکہ وہ احساساتی پہلو اس عقلانی پہلو کو فراموش نہ ہونے دے. یعنی جب بھی دشمن کوئی سازش کرنے جائے یا دشمن کی سازش غالب ہونے والی ہو, تو انسان کے اندر سے ایک آواز آئے کہ جو اس عقلانی پہلو کو دوبارہ زندہ کر دے اور انسان کو متوجہ کر دے ان دلائل کی طرف, ان براہین کی طرف کہ جو اس دعوت میں دیے گئے تھے. عاشورہ کے اندر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت اور مظلومیت کے ذریعے سے وہ احساساتی پہلو ایجاد ہو گیا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ تا قیام قیامت اس تحریک کو اسلام کے نماد کے طور پر زندہ رکھ سکتے ہیں. یعنی انسانی تربیت کے لیے عقلانی پہلو, دلائل اور براہین تو موجود تھے, لیکن وہ احساساتی پہلو کہ جو دشمن کی سازش کو کامیاب نہ ہونے دے, اس کی سازش کو غالب نہ آنے دے, مثلا اگر کبھی کسی عہدے کے ذریعے سے, کبھی مال و متاع کے ذریعے سے, کسی بھی عنوان سے اگر دشمن کوئی سازش کرنا چاہے, تو وہ انسان کے اندر وہ احساساتی پہلو کہ جو اسے دشمن کے سامنے تسلیم نہ ہونے دے, وہ احساساتی پہلو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت میں موجود تھا. اس لیے ائمہ علیہم السلام کی ساری کوشش کیا رہی کہ اس مظلومیت کے پہلو کو اس طرح سے اجاگر کیا جائے کہ جب بھی دین پر خطرہ آ رہا ہو, انسان کا ایمان زیر سوال جا رہا ہو, تو کربلا کا احساساتی پہلو اتنا غالب آ جائے کہ دشمن کی تمام تر سازشوں کو ناکام کر دے. کیونکہ جب تک احساساتی پہلو نہیں ہوگا اس وقت تک انسان دشمن کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، یعنی اس وقت تک جان دینے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہو سکتا. کیونکہ عقلی پہلو موجود ہے، براہین موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، لیکن دشمن کی سازش اور پروپیگنڈے کے نتیجے میں وہ چھپ گئے ہیں، وہ فراموش ہو رہے ہیں، وہ بھولے جا رہے ہیں. اب ضرورت ہے ایک ایسے احساساتی پہلو کی جو انسان کے اندر وہ طاقت اور وہ قوت عطا کریں کہ جس کے ذریعے سے انسان دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، یعنی حتیٰ اپنی جان دینی پڑے، اپنی ناموس دینی پڑے، اپنا مال دینا پڑے، جو کچھ اپنا لٹانا پڑے انسان لٹانے کے لیے تیار ہو. اس احساساتی پہلو کے نتیجے میں وہ انسان کے اندر جو ایک امید ہے انسان کے اندر کہ میں جو ہے وہ دین کی راہ میں آگے بڑھ رہا ہوں، وہ جو ایک احساس ہے اندر سے، اس احساس کی وجہ سے انسان دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے، اس کے تمام تر مظالم کو سہ سکتا ہے، اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو یہ جو تربیت انسانی کے اندر جو یہ پہلو ہے جو کربلا میں موجود ہے، یہ کربلا کا امتیاز ہے کہ کربلا کے اندر موجود ہے. ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیات مظلوم ہیں، امام حسین سے پہلے بھی مظلوم رہی ہیں، رسول اللہ کی شخصیت بھی مظلوم رہی ہے، لیکن وہ مظلومیت کے جو کربلا میں آ کر ہمیں آشکار ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ اس سے پہلے اس طرح سے آشکار نہیں ہو پائی تھی. اس آشکار مظلومیت سے استفادہ کرتے ہوئے انسانوں کے دلوں پر جو زنگ لگ چکا تھا، جو عقلی دلائل اور براہین کو پہنچانے کی راہ میں رکاوٹ بن رہا تھا، اس کو ہٹانے کے لیے اس مظلومیت کے پہلو کا استفادہ کیا گیا کہ آپ روئیں، آپ مظلوم کو یاد کریں، آپ ایک شہید کو یاد کریں، آپ اس کے بچوں کو یاد کریں، آپ اس کے شہداء کو یاد کریں، کس طرح سے ان کے بچوں کو قتل کر دیا گیا، کس طرح سے ان کے خواتین اور مستورات کو اسیر کر لیا گیا. اور جب وہ انسانیت اجاگر ہو جائے گی، کیونکہ مظلومیت کے نتیجے میں آپ کے اندر موجود انسانیت جاگ جائے گی، ایک انسان کی انسان سے محبت دوبارہ بحال ہو جائے گی، پھر اس کے بعد جب دین کے براہین اور عقلی پہلو آپ تک پہنچائے جائیں گے تو آپ اسے بہت اچھی طرح سے تسلیم بھی کر سکتے ہیں، اس کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں، اور دشمن کے مقابلے میں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، دشمن کی سازشوں کو بھی ناکام
کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. بہت اچھے ایک نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے. آپ صاحب، عزاداری ایک تقریباً آپ کہہ لیں گے ایک اہم راستہ ہے کہ جس کے ذریعے اس عاشورہ کو جو ہے وہ زندہ رکھا گیا. اس کے علاوہ بھی آئمہ علیہ السلام نے کوئی روشیں اختیار کی ہیں جس کے ذریعے سے عاشورہ کو باقی رکھا گیا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک. جیسا کہ بیان ہوا کہ آئمہ طاہرین علیہ السلام نے جو بھی ہدف تھا وہ یہی تھا کہ ہدایت کرنا اور لوگوں کو خدا تک پہنچانا، اور اس کا بہترین رستہ آئمہ طاہرین نے عزاداری کے ذریعے سے اپنایا. اور امام حسین سے پہلے بھی اور امام حسین علیہ السلام کے بعد بھی آئمہ طاہرین علیہ السلام کا یہی رستہ رہا اور یہی روش رہی کہ مسلسل کربلا کو یاد کرتے رہے، ایک لمحے کے لیے بھی اور ایک چھوٹی سی فرصت کو بھی غنیمت جانا کہ کربلا کے ذکر کو اور امام حسین کی مظلومیت کو زندہ کر سکے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ بنو ہاشم کی عورتوں نے کبھی سرما لگایا ہو، خضاب کیا ہو، اور ان کے گھر سے کھانا پکنے کے بعد جو دھواں اٹھتا ہو وہ دھواں اٹھا ہو امام حسین کی شہادت کے بعد ہم نے نہیں دیکھا، مگر یہ کہ ابن زیاد قتل ہو گیا. یعنی اس طریقے سے یہ اہتمام کیا گیا. یہ اہتمام صرف ایک عاطفے والا اہتمام نہیں ہے، کیونکہ خواتین اہل بیت عصمت و طہارت کی خواتین ہیں جو یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے ما رائی تو الا جمیلہ، اتنی معرفت والی خواتین ہیں. تو اگر یہ عزاداری کو زندہ رکھ رہی ہیں امام کے کہنے پر، تو اسی لیے ہے کہ لوگوں کو کربلا کی طرف متوجہ کیا جا سکے اور اس کے ذریعے سے دین کی طرف متوجہ کیا جا سکے. امام سجاد علیہ السلام کی سیرت اگر دیکھیں کربلا کے بعد تو ہمیں کیا نظر آتا ہے، حتیٰ پانی آ رہا ہے سامنے تو رونا شروع ہو جاتے ہیں، ایک قصاب کی دکان پہ جاتے ہیں تو رونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب صرف احساسات نہیں کہ ایک بیٹا جو اپنے باپ کو 40 سال تک رو رہا ہے، بلکہ ایک امام ہے جو اپنے بابا کے قتل کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کا سامان فراہم کر رہا ہے. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دیکھیں، شاعر ہے، قمیت نام ہے اس کا، بلاتے ہیں اور جب وہ شعر پڑھتا ہے اور جو شعر پڑھتا ہے اس کا مشہور جملہ کہ قتیل ان بتف، تو امام خود بھی روتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اگر میرے پاس کوئی دارائی ہوتی، میرے پاس مال ہوتا، وہ میں تجھے دے دیتا، میں تجھے عطا کر دیتا، لیکن میں تجھے وہی دعا دے رہا ہوں جو رسول خدا نے حسان بن ثابت کو دی تھی کہ جب تک وہ اہل بیت کی مدح سرائی، اہل بیت کا دفاع جب تک کرتا رہا تب تک رسول خدا کے حق میں اس کی دعا تھی. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت آپ دیکھیں اور امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دیکھے، دونوں کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ جیسے ہی محرم شروع ہوتا تھا سوگ کا عالم آ جاتا تھا، اور سوگ کا عالم اس قدر غالب ہوتا تھا کہ عاشور پہنچ جاتا تھا، اور عاشور پہ اتنا روتے تھے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، اور کبھی کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ روایات کے جملے ہیں۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خربت میں جب دیبل آتا ہے اور آ کر مرثیہ امام اس کو پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، جب وہ مرثیہ پڑھنا شروع کرتا ہے امام چادر لگواتے ہیں، اہل بیت کی خواتین کی بھی رونے کی آواز بلند ہوتی ہے، اور خود امام بھی زارو قطار رونا شروع ہو جاتے ہیں، اور امام اس کو دعا دیتے ہوئے کہتے اسی طریقے سے ہمارے حق میں تو دفاع کرتا رہے، تجھے خدا توفیق عطا کرے کہ ہمارے حق میں دفاع کرے۔ یعنی امام خود ایک مرثیہ خان کو اوپر بٹھا کر مرثیہ پڑھوا رہے ہیں، اور خود نیچے بیٹھ کر امام حسین کے غم میں رو رہے ہیں، اور دعا دے رہے ہیں کہ تو ہمارے حق میں اسی طریقے سے دفاع کرتا رہے۔ اور خود اگر باقی ائمہ کی بھی سیرت دیکھے تو یہی ملتا ہے، اور اگر امام زمانہ کا گریہ دیکھے تو واقعی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بچہ ہے جو اپنے باپ کو رو رہا ہے، اپنے جد کو رو رہا ہے۔ سلام ہو ان لاشوں پر جو بے کفن تھے، سلام ہو ان اجساد پر کہ جن کے رنگ تبدیل ہو چکے تھے، سلام ہو ان ہونٹوں پر جو خشک ہو چکے تھے۔ اور اسی طریقے سے صرف گریہ اوزاری نہیں ہے بلکہ مختلف انداز میں آپ نے دیکھا، اشعار کے ذریعے سے بھی، اور خود امام حسین کی زیارت کی تاکید۔ یہ کیا ہے؟ یہ خود یعنی ہر شب جمعہ کو امام حسین کی زیارت کو جاؤ، 15 شعبان ہے امام حسین کی زیارت کو جاؤ، نیمہ رجب ہے 15 رجب ہے امام حسین کی زیارت کو جاؤ، کسی امام کی ولادت ہے امام حسین کی زیارت کو جاؤ، ہر جمعہ امام حسین کی زیارت کو جاؤ، شبہ قدر میں امام حسین، ان سب کے اب فضیلتیں ہیں، روایات میں بیان ہوا ہے، عیدین پہ امام حسین کی زیارت پہ جاؤ، اسی طریقے سے شبہ قدر میں امام حسین کی زیارت پہ جاؤ، ہر موقع اور ہر فرصت کو غنیمت جانا کہ جاؤ امام حسین کی زیارت پہ جاؤ، امام حسین کو، حتیٰ وہ خاک، اس کی کتنی فضیلت بیان کی گئی۔ یہ سب شاعر حسینی کو زندہ کیا نا ائمہ طاہرین علیہ السلام نے، کہ مٹی کھانا حرام ہے لیکن اگر شفا کی نیت سے کچھ ذرے خاک کربلا کے، خاک تربت امام حسین کے، خاک شفا کے کھائے جائے تو اس کو جائز قرار دیا گیا، اس میں شفا قرار دی گئی، اس کو بچے کو کھلانے کو، نوزاد کو کھلانے کا حکم دیا گیا، اس مٹی کے نماز پڑھنے کو افضل نماز قرار دیا گیا، اس پہ سجدہ کرنے کو افضل سجدہ قرار دیا گیا، اس اگر اس مٹی کی تسبیح ہے اور اگر وہ آپ اپنے ہاتھ میں ایسے ہی گھما رہے ہیں، کوئی ذکر نہیں کر رہے، تو بھی آپ کو ثواب اور اجر لکھا گیا۔ حتیٰ پانی پیتے ہوئے امام حسین کو یاد کرے، کوئی مر جائے تو امام حسین کو یاد کرے، تمنا کرے یا لیتنی کن تو معکم فافوز و معکم فوزا عظیما، یاد کرے مسلسل، یعنی ہر موقع پہ اہل بیت کو یاد کرے، ہر موقع پہ یہ تمنا رکھیں کہ کاش، زیارت عاشورہ کے وہ جملے، اے کاش کہ آئے امام زمانہ، ان کے فرزند آئے اور میں ان کے ساتھ انتقام میں شامل ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہ روشیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے، ائمہ طاہرین علیہ السلام نے امام حسین کے ذکر کو زندہ رکھا، اور اس ذکر کو زندہ رکھنے کی وجہ سے دین اسلام زندہ رہا۔
زندہ رہا بالکل، یعنی مختلف روشیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں واقعا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کے تسلسل کو بعد میں جاری رکھا گیا، اور بہت اچھے نکات ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پانی پئیں تب بھی امام صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں، پھر حتیٰ تربت کو اتنی اہمیت دے دی کہ اس کو کھانا جائز ہو گیا، حالانکہ کسی بھی مٹی کو کھانا جائز نہیں ہے، اور ان کا گرہیہ جو ائمہ کا رہا وہ بہت زیادہ تھا، اور پھر عزاداری جس تاکید کے ساتھ مناتے تھے وہ بہت خوبصورت رہی، اور پھر الگو بنی ہمارے لیے۔ آغا صاحب، مختلف روشیں ائمہ علیہ السلام کی بیان ہوئی کہ جس کے ذریعے امام علیہ السلام یا ائمہ علیہ السلام نے چاہا کہ یہ امت جو ہے اس عاشورہ کو نہ بھولے، اور ہم نے دیکھا کہ ان روشوں کی ہی بدولت یہ عاشورہ کبھی یہ امت مسلمہ یا بشریت حتیٰ جو ہے وہ اس کو بھلا نہ سکی۔ تو آج کے دور میں ہمارے لیے یہ کس طریقے سے ایک الگو بن سکتی ہیں روشیں جو ائمہ علیہ السلام کی طرف سے ہم تک منقول ہوئی؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیں، جو نکات بیان کیے مولانا نے، اسی کے آگے بڑھتے ہوئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، تمام جتنے بھی احساسات ہیں ان احساسات کو جوڑ دیا گیا امام حسین کے ساتھ، یعنی تمہاری شخصیت میں کوئی بھی اگر احساس ایجاد ہو رہا ہے تو اس احساس کو فوری طور پر مربوط کر دو امام حسین کے ساتھ۔ پیاس کا احساس ہے، امام حسین کی یاد، بھوک کا احساس ہے، امام حسین کی یاد، اگر تمہارا کوئی مر جاتا ہے اس پر رونا چاہتے ہو امام حسین کی یاد، اگر کوئی غم آ جاتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں رونا چاہتے ہو، کسی کوئی بھی چیز تمہیں محزون کرتی ہے، غمگین کرتی ہے، امام حسین کی یاد، اگر پریشان ہو جاتے ہو دنیا سے، اور مثلا اس دنیا تمہیں جو ہے نا پریشان کر دیتی ہے، اب یہاں پر امام حسین کی یاد، ہر موقع پر، یعنی اپنی انسان کی زندگی کے تمام تر احساسات کو جوڑ دیا گیا امام حسین کے ساتھ۔ اگر قلبی سکون چاہتے ہو امام حسین کے ساتھ، یعنی جو جو تمہارے اندر احساس ایجاد ہو رہا ہے، یعنی سمجھیے کہ جتنے احساس انسانی زندگی کے اندر پائے جاتے ہیں، تمام تر احساسات کو فوری طور پر جو ہے وہ منتقل کیا گیا، مربوط کیا گیا امام حسین کے ساتھ تاکہ تم اس، کیونکہ دین اور انسان کے احساسات، اس کے درمیان جو رابطہ ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہے کہ ایک طرف سے دین سے جڑے ہوئے ہیں اور ایک طرف سے انسانی احساسات سے قریب ہیں۔ یعنی اگر تمہارا کوئی بیٹا مر جائے تو امام حسین کے بیٹے کے مرنے کی یاد کو منانے کے ذریعے سے دین سے متصل ہو جاؤ۔ اگر تمہیں پیاس لگ رہی ہے تو امام حسین کی پیاس کو یاد کرنے کے ذریعے سے اپنے اس پیاس کو بھی دین سے مربوط کر دو۔ یعنی ہر چیز، یعنی ایک امام حسین کی شخصیت کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو دین سے جڑا ہوا ہے، ایک پہلو انسان کی شخصیت کے احساسات سے قریب ہے، اور یہ ایک رابطہ اور پل کا کام کرتا ہے انسان کو خدا تک پہنچانے کے لیے۔ اب آئیے، ہم نے کس طرح سے اس کو زندہ رکھنا ہے؟ جس طرح سے آئمہ نے زندہ رکھا اس طرح سے ہم نے زندہ رکھنا ہے۔ تین باتوں پر ہم نے توجہ کرنی۔ سب سے پہلے، آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی عزاداری کے مبانی کیا تھے؟ ثانیاً، آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی عزاداری کی روش کیا تھی؟ اور تیسری بات یہ کہ آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عزاداری سے کن مقاصد کو حاصل کیا۔ یہ تین باتیں اگر ہماری نگاہ میں ہوں گی تو ہم کبھی بھی عزاداری کو اس کے ٹریک سے ہٹنے نہیں دیں گے۔ مبانی کیا تھے؟ مبانی آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے۔ مبانی وہی، لوگوں کو خدا سے قریب کرنا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، انسانی احساسات کو آزاد نہ چھوڑ دینا، بلکہ انسانی احساسات کو قید کر کے رکھنا امام حسین کی یاد کے ذریعے سے اور ان کے احساسات کی یاد کے ذریعے سے، تاکہ وہ دین کے ساتھ مربوط رہے۔ یہ مبانی تھے کہ، یعنی بہت سارے لوگ ہیں جن کے اس دنیا میں جو ہے نا والد کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن کیوں امام سجاد اتنا گریا کر رہے ہیں؟ کیوں؟ آپ دیکھیے کہ کسی بھی، اپنی نہیں بلکہ کسی کی بھی زندگی سے امام حسین کو نکلنے نہیں دے رہے۔ ایک قصاب کی زندگی سے امام حسین کو نکلنے نہیں دے رہے، جو پانی لا رہا ہے غلام، اس کی زندگی سے بھی امام حسین کو نکلنے نہیں دے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ اگر جب تک امام حسین سے جڑا رہے گا، خدا سے جڑا رہے گا، دین سے جڑا رہے گا۔ یہ مبانی تھے۔ ان مبانی کو اگر انسان حفظ کرے تو عزاداری بہتر انداز سے منائی جا سکتی ہے، کہ ہماری عزاداری بھی لوگوں کو خدا کی طرف بلانے کے لیے ہونی چاہیے، کہ امام حسین کے ذریعے، کیونکہ امام حسین کا جو پلیٹ فارم ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ لوگوں کو آپ فوری طور پر بلا سکتے ہیں اس مظلومیت میں، اس احساس میں، کیونکہ انسانی احساسات ہیں۔ انسانی احساسات کسی مکتب، کسی مذہب، کسی رنگ، کسی نسل سے بالا تر ہیں۔ جب تمام تر امتیازات سے بالا تر ہیں، تمام تر قیود سے بالا تر ہیں، تو اس دروازہ اتنا وسیع ہے کہ اس دروازے سے آپ سب کو دین کی طرف لا سکتے ہیں، ان احساسات کے ذریعے سے۔ اس مبانی پر توجہ کی جانی چاہیے۔ دوسرا، روش کیا رہی ہے آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی؟ یعنی وہی روش رہی کہ عزاداری کی بھی، عزاداری کروائے بھی، عزاداری کا اہتمام بھی کیا۔ یعنی خود بھی رو رہے ہیں، خواتین مستورات کو بھی بلا کے رلا رہے ہیں، شاعر کو بلا رہے ہیں آ کر اشعار پڑھو، اسے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا تم ہماری مصیبت کو بیان کرو، کبھی کہہ رہے ہیں کہ منا میں ہمارے لیے جو ہے نا وہ مصیبت اور عزاداری کا اہتمام کرو۔ یعنی خود بھی رو رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مثلا صرف گھر میں بیٹھ کے اکیلے آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، یعنی کہ امام زین العابدین کے لیے، امام محمد باقر کے لیے، دوسرے آئمہ کے لیے ضروری تھا کہ کوئی شاعر آ کر پڑھے اور پھر آئمہ روئے؟ جب امام زمانہ کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے پورا کربلا اور عاشور کا منظر پیش کیا جاتا ہے، دوسرے آئمہ کے لیے بھی اسی طرح سے تھا۔ لیکن یہ اہتمام تاکہ لوگ مربوط رہیں کربلا سے، لوگ امام حسین کے ساتھ جڑے رہیں، کہ بھائی آئے شاعر، آئے لوگ، آئیں مستورات، آئیں عذاب بپا کی جائے، اور پھر جب، اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، لوگ سوال کریں گے کیا ہوا، جب جواب جو ہوگا وہ احساسات پر مبنی ہوگا کہ بھائی کسی کا بیٹا مار دیا، کسی کی مستورات کو اسیر کر لیا گیا، اس طرح مظلومیت سے مار دیا گیا۔ جب احساسات کا باب کھلے گا تو لوگ فوری طور پر اٹریک ہو جائیں گے، جیسے ہی فوری طور پر اٹریک ہوں گے تو ان کا رابطہ فوری طور پر دین سے جوڑ دیا جائے گا۔ یہ مبانی میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، ان کی روش میں بھی ہمیں یہ چیز واضح انداز میں نظر آتی ہے کہ صرف مقصد کیا تھا، خدا سے جوڑنا، لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کو بلانا، لوگوں کو ہدایت دینا، کیونکہ یہ وہ واحد ذریعہ جس کے ذریعے سے آپ دنیا کے ہر انسان کو، کہ جس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے، اس کو آپ دعوت دے سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ امام حسین کی شخصیت پر کسی بھی قسم کا کوئی مذہبی تعصب جو ہے نا وہ غالب نہیں آ سکتا۔
بالکل ایسے ہی، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جس کو پوری دنیا کے افراد جو ہیں وہ مان رہے ہیں، چاہے وہ مسیحی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ کسی بھی دین سے تعلق نہ رکھتا ہو، حتیٰ ہندو ہو۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی طرف جو ہے ان کی توجہ بڑھ رہی ہے آ کر۔ بہت شکریہ، اگر اس میں کوئی مطلب رہ گیا ہے۔
اس میں جتنی بھی تحریکیں ہیں کربلا کے بعد، ان سب کا نعرہ کیا ہے؟ یا اللہ سارۃ الحسین، یعنی امام علی بھی شہید ہوئے ہیں، امام حسن بھی شہید ہوئے ہیں، خود امام زین العابدین شہید ہوئے ہیں، امام زین العابدین کی شہادت کے بعد تحریکیں شروع ہو رہی ہیں، امام باقر کے زمانے میں، امام صادق کے زمانے میں، لیکن ان سب تحریکوں کا بھی جو وہ نعرہ ہے وہ کیا ہے؟ یا اعلیٰ سارۃ الحسین، یعنی وہی یعنی کربلا نے انسان کو ہر وقت خدا سے اور دین سے جوڑے رکھا ہے، اور ائمہ کی بھی کوشش یہ رہی ہے کہ اسی رابطے کو برقرار
رکھیں. یعنی خوبصورت ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم ائمہ علیہ السلام کی پیروی کا دم بھرتے ہیں تو جس طریقے سے عاشورہ کو ائمہ علیہ السلام نے زندہ رکھا ہم اسی طریقے سے زندہ رکھیں. اور
امام زمانہ تشریف لائیں گے، کعبے پر آ کر کھڑے ہوں گے اور آ کر کیا کہیں گے؟ میرے جد حسین ہے جنہیں جو ہے نا پیاسا قتل کر دیا گیا. یعنی اپنے آپ کو رسول کے نام سے معرف ہی نہیں کرا رہے، اپنا تعارف امام علی کے نام سے نہیں کرا رہے، امام حسین کے نام سے کرا رہے. یعنی امام حسین اتنا دنیا میں ان کا جو مقصد ہے، ان کی جو تحریک ہے، اتنا گسترش اور اتنا پھیل چکے ہوں گے کہ ہر انسان امام حسین کی شخصیت کو جانتا ہوگا. اور انہیں احساسات قتلوہ اچانا، یعنی پیاسا مار دیا گیا انہیں، جو ہے نا وہ ظلم اور جو ہے نا شکاوت کے ساتھ قتل کر دیا گیا. یعنی انہیں احساساتی پہلو کے ذریعے سے اپنی تحریک کو شروع کریں گے.
ایسے ہی ہے. اور ایک نقطہ جو ہمیں آپ کی گفتگو سے ایک سمجھ میں آتا ہے اور ناظرین جو ہے اس کی طرف توجہ کریں گے، وہ یہ کہ عزاداری کے اندر ائمہ علیہ السلام نے دو پہلوؤں کا رکھا اور ہمیں بھی ان دو پہلوؤں کو رکھنا ہے، ایک معرفتی پہلو اور ایک احساساتی پہلو. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک پہلو بھی جو ہے وہ ناقص رہ گیا اور اس کو بیان نہ کیا تو عزاداری کا وہ مقصد جو ائمہ علیہ السلام حاصل کرنا چاہتے تھے یہ مومنین اس تک نہیں پہنچ پائیں گے.
یعنی سامنے احساسات ہیں اور اس کے پیچھے معرفت ہے. احساسات کو سامنے اس لیے، یعنی کوئی یہ کوئی کھیل نہیں ہے، احساسات کو اس لیے سامنے رکھا گیا کیونکہ انسان جلدی احساسات کی طرف
اس کا نفس آمادہ ہوتا ہے معرفت کو قبول کرنے کے لیے.
یعنی انسان کا کوئی دشمن بھی اس کے گھر کے کسی فرد کو قتل کر دیا جائے تو انسان چلا جاتا ہے. یعنی اس وقت وہ تعصب انسان کا اسے روکتا نہیں ہے وہاں جانے سے، کیونکہ احساس انسان کے اندر انسانیت کا ایک احساس ہے جو اجازت. اس احساس کو سامنے رکھا گیا، پیچھے معرفت کو رکھا گیا. احساس کے ذریعے سے آؤ، معرفت تک پہنچو، خدا کو پہچانو، دین تک پہنچو.
بالکل ایسے ہی. اور جہاں بھی ہم نے دیکھا کہ اگر عزاداری میں احساساتی فقط پہلو رہ جاتا ہے، معرفت نہیں رہتی، تو اس میں بھی تحریفیں ہوتی ہیں. اور جہاں پر احساسات نہیں رہ جاتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں عزاداری کم رنگ ہوتی ہے، اور جہاں عزاداری کم رنگ ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر دین سے دوری بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. بہت شکریہ آغا، اہم نکات آپ نے بیان فرمائے. آغا صاحب، مختلف جو ہے وہ روشیں بیان ہوئی اور پھر اپنی ذمہ داری کا احساس بھی ہوا کہ کس طریقے سے عزاداری جو ہے وہ منانی ہے. آ کر حتماً کسی نہ کسی فعل کے اوپر جب ایک عمل کیا جاتا ہے اس کے اوپر تاکید کی جاتی ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی اہداف پوشیدہ ہوتے ہیں کہ جن کو حاصل کرنا ہوتا ہے. تو وہ کون سے اہداف ہیں کہ جن کی طرف آپ اشارہ کر سکتے ہیں کہ جن کو حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے اور ائمہ نے ان کی طرف توجہ دلائی ہے؟
جی بالکل، ایسا ہی ہے کہ عزاداری کے ذریعے سے ہر دور میں ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کچھ اہداف کو رکھا اور ان اہداف کو حاصل کیا، اور وہ اہداف ائمہ کی زندگی میں حاصل بھی ہوئے، جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا. اکثر کی طرف اشارہ ہو گیا. دیکھیں آپ، سب سے پہلے یہ کہ ائمہ طاہرین نے اگر عزاداری کی اور امام حسین کی یاد کو زندہ رکھا، اور مسلسل جب سے یہ قافلہ چلا ہے، کربلا سے کوفہ گیا، شام گیا اور دوبارہ سے کربلا آیا اور پھر مدینہ پہنچا، تو اس پورے سفر میں جو امام سجاد نے عزاداری کی اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے عزاداری کی، اور اس کے بعد مدینہ پہنچ کر جو ایک عزاداری کا سلسلہ شروع ہوا امام سجاد کی زندگی، اور امام سجاد کے بعد باقی ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی میں یہ سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے، تو آپ اس کا اثر اور اس کا نتیجہ دیکھیں گے کہ بنو امیہ کی حکومت زیادہ عرصہ نہیں چل سکی. فوراً سے بنو امیہ کی، اگرچہ کربلا کے بعد بھی ظلم کیا، وہ مکے کی تاراجی، وہ مدینے میں ظلم، وہ سب کچھ ہمیں نظر آتا ہے، اپنی بیعت کرانا حجاج بن یوسف، وہ سب کچھ نظر آتا ہے، لیکن آپ دیکھیں زیادہ استحکام نہیں رہا اس حکومت کو. وہ تمام منصوبے جو بنو امیہ کی حکومت کے تھے، جو امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا، جو آل محمد کے خلاف انہوں نے ذہنوں کو بنایا تھا، ذہنوں کی تربیت کی تھی، وہ سب کچھ ختم ہو گیا. اب اگر کسی حکومت کو آنا ہے، اگرچہ ظلمن ہی آنا ہے، اگرچہ جفا اور جور کے لیے ہی آنا ہے، اگرچہ بد نیتی کے لیے ہی آنا ہے، لیکن ان کو نعرہ کیا لگانا پڑے گا؟ رضائے آل محمد کا نعرہ لگانا پڑے گا. پھر جو بنو عباس آئے تو وہ رضائے آل محمد کا نعرہ لگا کے آئے. پھر اس کے بعد آپ کو دیکھے گا کہ جتنے بھی حکمران رہے، یہ کربلا کی عزاداری کا نتیجہ ہے جو حاصل ہوا، یہ امام حسین کی یاد کا نتیجہ ہے جو حاصل ہوا، یہ مظلوموں کے خون کا اثر ہے جو حاصل ہوا، کہ جسے زندہ رکھا گیا، جسے جاری رکھا ائمہ طاہرین نے، وہ خون کے جسے مقتل میں چھپانا چاہا تھا اسے بازاروں میں لے آئے, اسے کوچہ اور سڑکوں پہ لے آئے, یعنی اسے جاری کر دیا, اسے ایک سلسلہ بنا دیا, اسے ایک نصب العین بنا دیا, یعنی اسے ایک تحریک بنا دیا, اسے ایک نہضت بنا دیا, اسے زندہ رکھ دیا. نتیجہ کیا نکلا کہ پھر بنو عباس کی جو حکومت قائم ہوئی, ظلم اور جور پہ مبنی حکومت, لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے ہر ہر حکمران کے نزدیک امام کی ایک خاص اہمیت حاصل ہے. امام سے وہ بلائے گا, امام کا ایک پروٹوکول کا خاص خیال رکھے گا, امام کو اگر اسیر بھی کر رہا ہے تو آپ دیکھیں اس کی نظر میں اہمیت ہے نا امام کی. وہ جانتا ہے کہ بھائی اگر کچھ کر سکتا ہے, ہماری حکومت کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ یہی اہل بیت اطہار کا سلسلہ ہے, وہ یہی آئمہ طاہرین کا سلسلہ ہے. ورنہ اگر ایک نماز پڑھنے والے, ایک مسجد میں بیٹھنے والے عارف اور صوفی ہوتے تو حکومت کو کیا ڈرتا, حکومت کو کیا خطرہ,
کتنے رہے اور کچھ بھی نہیں کہا.
بالکل ایسا ہی ہے. امام کاظم کو اگر وہ سال ہر سال قید اور اسیری کی صحبتوں میں رکھ رہا ہے, امام رضا کو اگر مدینے سے خراسان بلا رہا ہے ظلم و جور کے ساتھ, امام تقی اور امام ہادی علیہ السلام, امام علی النقی, امام حسن عسکری کو شہید کر رہا ہے, امام زمانہ کو غیبت میں جانا پڑ رہا ہے, تو سب یہ اسی لیے ہے کہ حکومت کو خطرہ ہے. اور خطرے کی جو اہم ترین وجہ ہے وہ یہی کہ ان کے پاس کربلا جیسی تحریک ہے جس کا نام لوگوں کے سینوں میں ایک جوش, ایک ولولہ, ایک تحریک, ایک حرارت ایجاد کرتا ہے. اور یہی ہوا. اور آپ اسی لیے دیکھیں کہ آئمہ طاہرین کا ایک خوف و خطر تھا جو ان کے دل میں بیٹھا ہوا تھا, اور اسی خطر کی وجہ سے ان کے تمام منصوبے ناکام ہو گئے, اور خود عزاداری کو زندہ رکھنے میں, عزاداری کے احیاء میں خود ایک, اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم کا بھی تو ہاتھ ہے, کیونکہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے نا, فذکرونی اذکرکم, اگر تم نے میرا ذکر کیا تو میں تمہارا ذکر زندہ رکھوں گا. پھر تمہارا, یعنی امام حسین نے اپنے صرف زبان سے نہیں, اپنے دل سے نہیں, بلکہ اپنے پورے وجود سے, اپنے پورے خاندان کے ساتھ خدا کے ذکر, یعنی خدا کو یاد رکھنے, خدا کی یاد کو زندہ رکھنے کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اب خدا پر واجب اور خدا پر لازم تھا کہ وہ امام حسین کا ذکر زندہ رکھتا اپنے وعدے کی وفا کرتے ہوئے, اور خدا نے یہی کیا. اور صرف عزاداری کو اہمیت حاصل نہیں ہے بلکہ عزادار کو بھی اہمیت حاصل ہے. وہ آئین, وہ قانون, وہ دستور العمل جو آئمہ طاہرین نے دیا وہ اس جملے میں خلاصہ ہوتا ہے کہ شیعتنا خلق من فاضل طینتنا, کہ ہمارے عزادار, ہمارے محب, ہمارے ماننے والے, ہمارے شیعہ, جملہ یہ ہے, ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا ہوئے. ایک شیعہ کو, ایک وہ شخص کے جس کے دل میں امام حسین کی یاد اور امام حسین کی محبت ہے, اس کو بھی اہمیت دی جا رہی ہے. اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ دو خصوصیتیں اس کی, یفرحونا لفرحنا, ہماری خوشی میں وہ خوش ہوتا ہے. اب امام حکم دے رہے ہیں کہ عزاداری کا جو حکم ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہاں سے, یحزنونا لحزننا, یہ امام حکم دے رہے ہیں کہ جب ہمارا غم اس تک پہنچتا ہے وہ غمگین ہوتا ہے. یبن شبیب ان کنت باکیاً لشیئن فب کے لل حسین, اگر کسی چیز پہ رونا چاہو, کبھی دل بھر جائے, کبھی رونے کا دل چاہ رہا ہو, کبھی دنیا ستا رہی ہو, کبھی کچھ اور چیز تمہیں اذیت کر رہی ہو, فب کے لل حسین, تو بہترین گریہ یہ ہے کہ تم امام حسین کی یاد میں رو اور امام حسین کی یاد میں گریہ کرو, تاکہ وہ مقصد حاصل ہو جائے جو تمہاری حیات کا اور تمہاری زندگی کا اور تمہاری خلقت کا مقصد ہے.
بہت شکریہ آغا صاحب کہ تشریف لائے اور اہم نقاط کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ یہ عاشورہ, یہ حسینی فکر, یہ نہضت امام حسین علیہ السلام, آئمہ علیہ السلام کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم تک پہنچی ہے. مختلف روشوں کے ذریعے آئمہ علیہ السلام نے اس مکتب کا دفاع کیا, اس مکتب کو باقی رکھا, اس نہضت کو باقی رکھا. تو انشاءاللہ خداوند منان سے دعاگو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں اس مکتب عاشورہ, نہضت امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے, اس کو باقی رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوسرے سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
از ظهور اگر گفتن که هر کی اربعین رفت در مقدمه سازی برای ظهور مؤثر بوده است, بعد نوه شما, فرزند شما از شما بپرسه بابا شما اربعین رفته بودین, بابا شما اربعین رفته بودین, بچه جواب میده, بچه جواب میده. آقا زیارت یه بحث جدیه, یعنی شما ممکنه ذوقی و حالی و دلی و حاجتی بلنشی بیای حرم, خب قشنگه, خوبه, دل تنگ شده وقتی اومدی اینجا, باید بگی نصرتی لکم مقدم, من آمدم شما رو کمک کنم. یه دفعه جدی میشه ماجرا, یه دفعه جدی میشه ماجرا. شما لااقل بعدن بگو که من اگر نتونستم خودم برم، اما یک نفر رو راهی کردم، هزینه شو دادم، جوان بود میتونست بره، که حرم آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام خلوت نباشه یه وقتی. و نصرتی لکم معده جزء زیارت اربعین این عبارت، من اومدم شما رو کمک کنم، نمیتونی بری فرزندت رو بفرست، همسایت رو بفرست، همکارت رو بفرست و خودت برو. بگو آقا من اومدم کارت بزنم، اعلام حضور بکنم، یه وقت مبادا اسمم اینجا ثبت نشده باشه. امام حسین خودش 40 روزه گرفته. یه خبر عجیب به شما بدم، یعنی تا روز قیامت دادم حق داره تعجب بکنه. بعضی از هیئت‌ها هستن و هیئتی‌ها در طول سال گاهی مراسم میگیرن، برای 40 هیچ کاری نمیکنن. جالب نیست؟ روزه خودش رو خرج میکنه، کار میکنه، اقدام میکنه، اما روزه اربابش ابا عبدالله الحسین علیه السلام یالا هستن دیگه، دیگران میرن. خب شما چی؟ امام صادق علیه السلام یکی از دوستانشون رو دیدن، برگشتن فرمودن که من شنیدم بعضی از محبین ما اهل بیت هستن، بعضی از شیعیان ما هستن، 4 سال میشه کربلا نرفتن برای زیارت. گفت آقا خیلی ها هستن اینجوری هن. آقا امام صادق علیه السلام فرمود که اینا جواب جدم رسول خدا رو چی میدن؟ گفت مگه آقا آدم چند وقت یک بار باید بره حرم زیارت؟ فرمود فقرا سالی یه بار، ثروتمندا سالی دو بار. فقرا سالی یه بار، ثروتمندا سالی دو بار. کربلا دلیه، باید هر موقع دلت خواست بری. اینجوریه؟ اینو کجا یاد دادن به ما؟ کدوم روایت اینو نوشته؟ سرباز باید بره کارت بزنه، باید اعلام حضور بکنه. همین کارا رو میکنیم، همینجوری نگاه میکنیم تا الان ظهور به تأخیر افتاده. بعد از ظهور اگر گفتن که هر کی 40 رفت در مقدم سازی برای ظهور مؤثر بوده است، بعد نوه شما، فرزند شما از شما بپرسه بابا شما 40 رفته بودین؟ بعد چی جواب میده؟ سرباز باید بره کارت بزنه، باید اعلام حضور بکنه. ما خیلی در عرصه های معنوی جلو رفتیم، اعتکاف ها و همین زیارت ها، همین حرم مطهر، چقدر جمعیت الحمدلله جمع کران، ولی ببینید رفقا هنوز حد و اندازه هامون به اون رشد لازم نرسیده. 42 میلیون نفر از ایران، شما چجوری توجیه میکنین اینا؟ مگه امام حسن عسکری علیه السلام نفرمود علامت شیعه است؟ احساس وظیفه نمی کنی؟ شما 40 کجا هستی؟
اینجا مرکز مقاومت هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے دوبارہ نور بلا ٹی وی کو جوائن کیا، اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ان ایام محرم و سفر کے اندر ہم بات کر رہے ہیں نہضت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے. اس کے اندر جو مختلف پہلو موجود ہیں، مختلف زاویے موجود ہیں، ان پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایک موضوع جو آپ کی خدمت میں شروع کیا تھا، انتہائی اہم موضوع تھا، وہ یہ کہ واقعہ عاشورہ کے بعد کیا اثرات امت مسلمہ پر مترتب ہوئے. پچھلے پروگرام میں بعض تکوینی اثرات آپ کی خدمت میں بیان ہوئے، اجتماعی اور معاشرتی پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی کہ کیا تاثیر ہوئی عاشورہ کی، سیاسی اور انقلابی اعتبار سے بھی بعض پہلوؤں پر گفتگو ہوئی، کہ یہ پچھلے پروگرام کا ایک آؤٹ لائن ہے کہ جو آپ کی خدمت میں بیان ہوئی تھی. اس پروگرام میں ہم چاہ رہے ہیں کہ عاشورہ نے کیا تاثیر امت مسلمہ پہ ڈالی ہے اس ہماری اس موجودہ زمانے کے اندر. یہ ایک انتہائی اہم سوال، ایک اہم بحث، ایک اہم پہلو ہے واقعہ عاشورہ کے اندر، اس کے اثرات کے اندر. اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سید ارتضیٰ حسن رضوی صاحب کو اور جناب مولانا شیخ علی صاحب کو. خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور اس اہم موضوع پر گفتگو کریں گے. آپ صاحب، پروگرام کا آغاز آپ سے کرتے ہیں. مقدمے میں بیان کیا ہے کہ پچھلے پروگرام میں ہمارا مختصر سا ایک جو عرصہ ہم نے گزارا اس میں بعض مطالب بیان ہوئے، اثرات پہ بات شروع ہوئی تھی. کچھ اثرات بیان ہوئے تکوینی طور پہ، معاشرتی طور پہ بات ہوئی کہ مردم جو ہیں لوگ متنفر ہوئے بنو امیہ سے، بنو امیہ کے چہرے سے نقاب اتارا جو دینداری کا انہوں نے چڑھایا ہوا تھا. پھر مختلف جو ہیں وہ قیام وجود میں آئے، تو جس میں وہ توابین ہیں، مختار ہے اور یہ اس طرح کے. میں چاہوں گا کہ آپ اسی اثرات کے اوپر مقدماتی ذرا گفتگو فرمائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، و بہ نستعین و هو خیر المعین. بہت اچھا موضوع ہے اور کاربردی بھی ہے، پریکٹیکل بھی ہے، اور اس وقت اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے. دنیا کے حالات جس تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، اس میں اس موضوع کو زیادہ سے زیادہ نہ صرف ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے بلکہ اس کے رازوں سے پردہ اٹھانے کی بھی اہمیت بہت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے ان حالات میں. اگر تاریخ میں دیکھیں تو یہ قیام حسینی کیونکہ الہی تحریک کا وہ تسلسل تھا جو انبیاء نے شروع کیا، اور رسول ختم مرتبت نے اس کو سپرد کیا امامت کے، اور یہ ذمہ داری امام حسین کے ہاتھوں میں پہنچی. دوچہ سب سے امپورٹنٹ اور مشترک چیز نظر آتی ہے اس تحریک کے اندر، وہ یہ کہ بالآخر جیسے ہی الہی تحریک کا آغاز ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جتنے باطل قوتیں ہوتی ہیں ان کو چیلنج کیا جاتا ہے، اور یہ ہمیں مشترک نظر آتا ہے. اور امام حسین کی تحریک میں بھی یہ بہت نمایاں نظر آتا ہے کہ جیسے ہی زمینہ فراہم ہو جاتا ہے اور وقت یہ اقتضا کرتا ہے کہ اب قیام کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ گیا اور اصلاح کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہ گئی، تو جو بھی الہی نمائندہ ہوتا ہے وہ پھر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے سامنے آتا ہے اور پھر اپنا وظیفہ ادا کرتا ہے. اور اس تحریک کے اندر جیسے ہی یہ تحریک جو ہے وہ مدینہ سے جو ہے مکے کی طرف، اور مکے کے بعد جو ہے اعراض کرنا اور پھر جو ہے وہ کربلا کا رخ کرنا، تو کچھ ساتھی ساتھ ہو جاتے ہیں اور کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں. پیچھے رہنے کے بھی وجوہات ہیں، بہت ساری ہیں، دنیا پرستی ہے، امام کی صحیح معرفت حاصل نہ کرنا ہے، خود قیام کی اہمیت کو نہ سمجھنا ہے، خوف ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز خوف ہے. تو وہ چیزیں روکتی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس تحریک میں شامل نہیں ہو پاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ بات سبق دیتی ہے ہمیں کہ جب بھی کوئی تحریک شروع ہوتی ہے کہ آن ٹائم انٹری ڈالنا جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، آن ٹائم سپورٹ کرنا بہت ضرورت ہے، ورنہ پشیمانی دی جاتی. اور ہم نے دیکھا قیام حسینی میں جو لوگ 72 ساتھ ہو گئے، جو بھی تعداد ہے، اور وہ امر ہو گئے، ان کا مرتبہ جو ہے آج تک جو ہے وہ کوئی اس کو حاصل نہیں کر سکتا. لیکن بعد میں جو پیچھے رہ گئے ڈیو ٹو اینی ریزن، کسی بھی وجہ سے، وہ پشیمانی اور پچھتاوا اور توابین کی تحریک ہمارے سامنے آتی ہے. اور پھر اس کے تسلسل میں جو ہے مختار کی تحریک سامنے آتی ہے، زید بن علی کی تحریک ہمارے سامنے آتی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت تحریکیں جنہوں نے الہام لیا اس کربلا کے پیغام سے، اور ایک کے بعد ایک سامنے آتی رہیں، جس کے اندر جو ہے صفوی حکومت اور مختلف حکومتیں آپ کے سامنے آتی ہیں. یہ تسلسل جاری رہتا ہے. لیکن اگر اس کے کمپوننٹ کو دیکھیں تو کوئی بھی تحریک جب تک پائیدار نہیں ہوتی، جب تک اس تحریک کے اعضا جو ہیں فکری طور پر بہت پختہ نہ ہوں، تحریکیں دم توڑ دیتی. تحریکیں بہت کم ٹائم کے لیے اٹھتی ہیں اور اپنے فوائد کو حاصل نہیں کر پاتی. کہ ان تمام تحریکوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کمی ہمیں نظر آتی ہے، سوائے تحریک حسینی کے جو منبع ہے اور ماخذ ہے، جس کی بنا پہ آپ ساری تحریکیں الہام لے رہی ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتی ہیں، اس کی بیس حریت ہے. کیونکہ خود ہی تحریک امام حسین میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی مکتب اور کسی مشرب نہیں، مختلف مشارب کے لوگ، مختلف مکاتب کے لوگ تحریک کے اندر شامل ہیں، مختلف ادیان اس پہ بات ہیں. جی
جی عیسائی
تھے. تو اس کا مطلب ہے یہ ایک انٹرنیشنل موومنٹ ہے، اور اسے ہمیں انٹرنیشنل موومنٹ ہی رکھنا چاہیے. کوئی بھی شخص اگر اس کو محدود کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ تحریک کے ساتھ جو ایک زیادتی اور ظلم کی بات ہے. تو یہ ایک جہانی تحریک ہے، گلوبل موومنٹ ہے، اور یہ گلوبل موومنٹ جو ہے اس نے مختلف خطوں میں جو ہے اپنے اثرات دکھائے. پس ہم نے کہا فکری تربیت، اور وہ فکری تربیت جو ہے تشیع کا ایک سسٹم اور ایک نظام ہے، اور وہ یہ کہ جب تک معرفت حاصل نہیں ہوگی مختلف ایکسپیکٹ سے، امام کی معرفت، خود دین کی معرفت، خود ہدف کی معرفت، تو ان تمام چیزوں کے بعد روح آتی ہے، روح پھونکی جاتی ہے اور انسان جو ہے وہ قیام کرتا ہے اور ایک حرارت آتی ہے کہ ہم نے کہا کہ قتل حسین میں حرارت ہے، یہ وہی حرارت ہے۔ یہ حرارت ہم نے بات کی قلبی اور مختلف موومنٹس میں، تو جب عروج پہ پہنچتی ہے تو پھر انسان اپنی جان فدا کرنے کے لیے اور تحریک کے اندر شکل اختیار کرتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ مکتب تشیعوں میں ایک نظام جو ہے وہ پیش کیا گیا، وہ نظام یہ تھا کہ علمی مراکز قائم ہوئے جس کی بنیاد جو امام جعفر صادق نے ڈالی، اور پھر نجف ایک بڑا مرکز علمی رہا، وہیں پر یہ فکری تربیت ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عصر حاضر میں اگر کوئی ممتاز شخصیت نظر آتی ہیں، گنتی چنتی کے اور شخصیتیں بھی مقدمتاً انہوں نے اپنا جزوی کردار ادا کیا، مرزا بزرگ شیرازی کا ایک فتویٰ کیا کام کیا اس نے تمباکو کے حوالے سے، وہ ہیں جزوی کردار اور انہوں نے لوگوں کے ذہن بنانے شروع کیے۔ لیکن عصر حاضر میں جو شخصیت ہمیں سب سے ممتاز نظر آتی ہے وہ امام خمینی رحمۃ اللہ کی ذات ہے، کہ جنہوں نے باقاعدہ پلاننگ سے، ایک ہوتا ہے کہ آپ بغیر جو ہے وہ وقت کے دھارے پہ بہہ رہے ہیں اور جیسے ہو گیا آپ انٹر ہو گئے اور آپ نے کوئی پلاننگ نہیں کی، ایک ہوتا ہے نہیں، ایک بڑے منصوبے کے لیے، ایک بڑے ہدف کے لیے باقاعدہ بیٹھ کے تمام اس کے جوانب کو نگھاتا ہے، پلان کرتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اس موضوع پہ، عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً دینی اداروں کے اندر جو بحث ہوتی ہے وہ شرعی مسائل کی بحث ہوتی ہے اور حرام اور حلال کی بحث ہوتی ہے، جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بغیر دین کی جو ہے ترویج جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، لیکن امام خمینی ایک ایسی جہت دیتے ہیں، اور وہ جہت یہ ہے کہ ایک نظام سیاسی کو باقاعدہ طور پر ایک نظریے کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور نجف کے اندر باقاعدہ طور پر طلاب کو درس خارج دیول کا درس سیاسی پولیٹیکل سسٹم پہ جو مکتب اہل بیت پیش کر سکتا ہے اس کا ایک ماڈل دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے پورا ایک پلان اور ایک پورا ایک سسٹم جو ہے وہ امام خمینی کر کے ایک ٹیم تیار کرتے ہیں، اور وہی ٹیم جو ہے وہ آگے کردار ادا کرتی ہے کہ اس کے تسلسل میں جو ہے گفتگو جاری رہے۔
جی جی بالکل۔ اگر ہم دیکھتے ہیں واقعہ عاشورہ کی ایک اہم جو تاثیر سب سامنے آتی ہے وہ یہ دیکھیں کہ واقعہ عاشورہ سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں جو بھی خلفاء سامنے آئے ان کو ایک تقدس حاصل ہے، مقدس مانتے ہیں، اور لیکن جیسے ہی واقعہ عاشورہ ہوتا ہے ہمیں اس کے بعد جتنے بھی اسلامی حکومت کے نام پہ بادشاہ آتے ہیں ہمیں کسی بھی مکتبہ فکر میں ان کی نسبت تقدس نہیں ملتا۔ یعنی عاشورہ نے ایک جو روح پھونک دی تھی امت مسلمہ میں، اور ایک بہت بڑی تاثیر وہ یہ تھی کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ مقدس نہیں ہوتا، وہ ظالم ہے، ساکت رہے، خاموش رہے، قیام نہیں کیا۔ لیکن ایک اثر عاشورہ نے ضرور دکھایا پوری امت مسلمہ کے اندر، وہ یہ کہ کبھی ظالم کو مقدس نہیں بنانا، اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے تمام مکاتب کے اندر۔ اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آپ نے اشارہ فرمایا کہ اسی سلسلے کو آگے بڑھا کر یہاں پہنچتے ہیں، آپ سے سوال اسی تسلسل میں ہی پوچھنا چاہوں گا کہ بات یہاں تک پہنچی کہ واقعہ عاشورہ سے الہام لیتے ہوئے مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے، حتیٰ امت مسلمہ کے اندر اور بھی بعض موومنٹ آئیں سامنے کہ جنہوں نے عاشورہ سے الہام لے کر ظلم و ظالم کے خلاف قیام کیا، چاہے وہ جزئی لیول پہ، محدود لیول پہ تھا، چاہے وہ اس سے تھوڑا سا وسیع لیول پہ تھا، لیکن ہمیں ایک جو قیام نظر آتا ہے کہ جو واقعاً تاریخ اسلام کے اندر اپنی جامعیت میں بے نظیر ہے امام معصوم کے بعد، وہ انقلاب اسلامی ہے۔ تو اس نے کیسے تاثیر لی عاشورہ سے، میں چاہوں گا اس پر گفتگو کریں۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ تعزیت پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں۔ موضوع بہت دلچسپ ہے اور بہت ضروری ہے، اہم ہے، جیسا آغا سید نے اشارہ کیا کہ ہمارے پاس جو کربلا اور عاشورہ کا واقعہ ہے اس سے درس لینے کے لیے بہت کچھ چیزیں موجود ہیں۔ اگر آپ اس کے مختلف پہلوؤں کو اٹھائیں، اس کے اندر عرفان سے لے کے خداوند متعال کی معرفت سے لے کے دین شناسی سے لے کے طاغوت شناسی سے لے کے دشمنان اسلام کو بے نقاب کرنے سے لے کے ظلم کے خلاف مبارزہ کرنے سے لے کے اسی طرح سے مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہونے سے لے کے آپ دین کے خود کے دین کے قیام کے لیے، یعنی دین کی امپلیمنٹیشن کے لیے تگ و دو کرنے سے لے کے دین کو پامال نہ ہونے دینے سے بچانے کے لیے، یعنی یہ اس کے مختلف پہلو ہیں کہ جن کے اوپر جتنی بھی باتوں کم ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس عاشورہ کی نہضت اور اس موومنٹ نے جو سب سے بڑا ثمرہ دیا ہے، جو سب سے بڑا نتیجہ دیا ہے، اور اس کا جو سب سے اس وقت واضح اور بارز ایک آؤٹ پٹ ہے، وہ ہے انقلاب اسلامی ایران۔ انقلاب اسلامی کی اگر آپ تاریخ خود اٹھا کے دیکھیے کہ یہ انقلاب کیسے آیا، ظاہر ہے کہ جو لوگ تھوڑا بہت واقف ہیں تاریخ سے وہ یہ جانتے ہیں کہ 2500 سالہ شہنشاہیت تھی ایران میں، یعنی بادشاہ یہاں پر رول کرتے تھے اور وہ یہاں پر اپنی من مانی کرتے تھے۔ لیکن اس جگہ پر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے کربلا سے درس لیتے ہوئے، امام حسین علیہ السلام کی اس عالمی نہضت سے درس لیتے ہوئے، اس کو ایک عملی جامہ پہنایا اور معاشرے کے اندر لے کے آئے۔ امام خمینی نے کیا کہا؟ امام خمینی نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ کہ اگر ہم اس دور میں رہتے ہیں اور ہمارے زمانے کا امام بھی موجود ہے تو ظاہر ہے کہ اس زمانے کا یزید بھی موجود ہے۔ سب سے پہلے اپنی عوام کو یہ بات سمجھائی کہ آپ اس بات کو مانیں، اس بات کو تسلیم کریں اور سمجھیں۔ جب آپ پہلے تسلیم کر لیتے ہیں تو سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ وہ کون ہے۔ جب کون کی باری آئی، پھر اس کے بعد اس کے ایٹریبیوٹس بتانے شروع کیے کہ اس یزید کے اندر، اس فرعون کے اندر، اس نمرود کے اندر، کیونکہ یہ پوری موومنٹ ہے، ڈیوائن موومنٹ ہے، نہ اس کا آغاز امام حسین علیہ السلام سے ہوا ہے، نہ ہی اس کا اختتام انقلاب اسلامی پہ ہو رہا ہے۔ اس کا آغاز جو ہے وہ خدا کے انبیاء سے ہوا، اور اس کا اختتام بھی جو ہے وہ امام معصوم کے ظہور پہ ہوگا۔ بس اس کے درمیان میں یہ ایک پوری موومنٹ ہے جو کنٹینیو ہو رہی ہے۔ تو جب ان سارے لوگوں کو امام خمینی نے متعارف کروایا کہ یزید کو کیسے پہچاننا ہے اپنے دور کے، فرعون کو اپنے دور کے ظالم کو کیسے پہچاننا ہے، تو ان کا شعور بلند ہوا۔ شعور بلند ہونے کے نتیجے میں جب آئیڈینٹیفائی کیا انہوں نے کہ نہیں، ہمارا جو حاکم ہے اس وقت، جو ہمارے اوپر حکومت کر رہا ہے اور ہم اس کے محکوم ہیں، اس کے خلاف ہمارا مبارزہ، ہمارا دین ہم سے چاہتا ہے۔ یعنی یہ صرف سیاست نہیں تھی کہ انسان کہے کہ نہیں، ایک پولیٹیکل پاور تھی، دوسری پولیٹیکل پاور، اس نے اس کو جو ہے وہ اوور تھرو کیا، وہ اس کی جگہ پر آ کے بیٹھ گیا، ایسا نہیں ہے۔ ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارا دین یہ چاہتا ہے، اگر ہم حسینی ہیں تو ہم ظالم کے خلاف قیام کریں گے، ہم ظالم کے انڈر اپنی زندگی نہیں گزار سکتے۔ بس اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ امام خمینی اسپیچ کرتے ہیں، اور یہی محرم کے دن ہی چل رہے تھے، جس کے اندر امام خمینی واضح طور پہ تشخیص دیتے ہیں کہ اس زمانے کا یزید یہ ہے، اور عوام امام کا ساتھ دیتی ہے اس ڈکٹیٹر کے خلاف، اس حاکم کے خلاف، اس غرب پرست انسان کے خلاف، کہ جو غرب کے تحت اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق یہاں پر رول کر رہا تھا، اور اس کے آرڈرز کو یہاں پر امپلیمنٹ کر رہا تھا، کہ جو مغرب کی پیروی کر رہا تھا۔ امام خمینی نے کہا کہ علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعہ، ان کے ماننے والوں کے اوپر ایک یزیدی اور ایک طاغوتی حکومت نہیں کر سکتا۔ عوام نے ساتھ دیا، اس کے نتیجے میں بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ نتیجہ تن یہ ہوا کہ عوام کا شعور اس انقلاب کو لانے میں کامیاب ہوا، ایک الہی قیادت کے انڈر۔ یہ خلاصہ ہے امام حسین علیہ السلام کی اس موومنٹ کا، جو آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ موومنٹ اپنے عروج پر ہے کنٹمپرری ٹائمز تک۔ ظاہر ہے اس سے آگے ہم بہت ساری اور بھی فتوحات دیکھیں گے، اس سے آگے یہ پوری کی پوری داستان چلے گی، اور انشاءاللہ ہمارے زمانے کے امام، امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، ان کا ظہور ہوگا۔ لیکن اس وقت یہ سمجھ لیجئے آپ کہ یہ اپنے پینیکل اور اپنے ٹاپ پہ، اپنے عروج کے اوپر یہ چیز پہنچی کہ جہاں پر ہم نے اس کے نتائج دیکھے، اور آج اس کے ثمرات پوری دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے ثمرات صرف اور صرف ایران کے اندر موجود ہیں اور ایک ایرانی قوم کو ایک چھٹکارا ملا، ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر ہم مزید بات کریں گے کہ اس طرح سے پورے دنیا کے مستضعفین کے لیے یہ قیام ہوا، اور یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ امام خمینی نے بعد میں کہا کہ اب ہم مستضعفین کی طرف رخ کرتے ہیں، نہیں، انقلاب کے پہلے امام نے کہا کہ مستضعفین اور بطریق اولا کیوںکر ایران میں موجود تھے، ایران کی عوام سب سے پہلا اس کا مصداق قرار پائی جن کو چھٹکارا ملا، اور الحمدللہ یہ موومنٹ کنٹینیو ہو
کنٹینیو بالکل آگے۔
اچھا جو ہے اشارہ کیا، اور میں چاہوں گا کہ اس گفتگو اس کمپیریزن میں لے کے ہم آئیں کہ ایک طرف ہمیں قیام امام حسین نظر آ رہا ہے، اور ایک طرف جو ہے انقلاب اسلامی، اس کا ریپلیکیشن نظر آ رہا ہے کہ ایک ایفرٹ ہوتی ہے اور ایک الہی فقی جو ہے وہ اس کی کوشش کرتا ہے۔ کیا مماثلتیں ہیں اگر اس کو ہم آپس میں کمپیئر کرنا چاہیں تو؟ اگر اس میں دیکھتے ہیں، وہاں دین کی حاکمیت کے لیے قیام کیا گیا اور ظالم کو، طاغوت کو گرانے کے لیے کیا گیا۔ یہاں پہ بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ایک دین مبنائے حاکمیت دین کی بات ہو رہی ہے،
اور جو ہے الہی نمائندہ جو ہے وہ غیر معصوم ہے, لیکن وہ کردار اپنا ایسا پیش کرتا ہے کہ آج تک جو ہے اس کا ہر خاص و عام اور ہر مکتب اور ہر مذہب کا بندہ اس کو ریکگنائز کرتا ہے, اس کی شخصیت اتنی قابل اعتماد ہو جاتی ہے. بس ایک رول ماڈل نظر آتا ہے اور ایک نظام نظر آتا ہے, وہ اور یہ نظام ابھی بھی ہے اور آخرت تک کے لیے امام زمانہ تک یہی دین جو ہے وہ اہل بیت نے جو تکمیل پیغمبر اسلام کے ذریعے سے وہ آگے بڑھایا, اہل بیت نے وہی تسلسل امام زمانہ تک جانا ہے. بس سسٹم وہی ہوگا جو ہے, اس کے بعد الہی نمائندہ موجود ہے, اس کے بعد اگلا کمپرومائز وہاں قربانی دی جاتی ہے, اس حد تک قربانی دی جاتی ہے کہ سب آج تک جو ہے وہ کربلا کے شہدا کو یاد رکھتے ہیں, پیک پر ہے قربانی, یعنی لوگ اپنے خون دینے کے لیے مشتاق ہیں. ہمیں یہاں پہ بھی نظر آتا ہے جیسے یہ موومنٹ شروع ہوتی ہے تو دشمن جو ہے ظالم ہے, طاغوت ہے, وہ فوراً ایکشن لیتا ہے. اور ایک لمبا
ان کے نعرے دیکھیے, یہ کہتے تھے امام خمینی کے بارے میں, کہتے تھے یا مرگ یا خمینی, یعنی یہ کہتے تھے یا ہم امام خمینی کی اطاعت کریں گے یا ہمیں مار دو. اور انہوں نے شو کیا, ایک دن کے اندر ہزاروں جہاں پر افراد جو ہے ان کو تہ تہ کر دیا جائے اور ان کو آ کر ملائے عام میں گولیاں ماری جائیں اور وہ پھر بھی اپنے مظاہرے نہ چھوڑیں, بلکہ ان کے 40ویں کے اوپر جو ہے وہ پھر ایک اور مظاہرہ آ جائے اور ان کے چہلوں کے اوپر ایک اور مظاہرہ جو ہے, اور یہ ایک موومنٹ کی شکل اختیار کر لے. اس کے اندر سارے کے ساری جو الہی انٹرونشن تھی, خداوند متعال کا جو دست تھا, خدا کا ہاتھ اس کے اندر نظر آتا ہے, خدا کی قدرت اس کے اندر کار فرمائے.
جی, اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی احتجاج ہوا, روڈوں پہ آئے, شہادتیں دی, تو مرنے والا بھی یا حسین کر رہا ہے, زخمی بھی یا حسین کر رہا ہے, اور جو مدد کر رہے ہیں وہ بھی یا حسین کر رہے ہیں. یعنی بول کر بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو یہ ولولہ ہے, یہ انگیزہ ہے, یہ سب کچھ جو ہے وہ عاشورہ سے لیا.
آپ خوبصورتی دیکھیے کہ امام خمینی نے کیا فرمایا, ان ولایت فقی ہمان ولایت رسول اللہ است, وہی اس کا تسلسل ہے کہ یہ وہی جو رسول اللہ کی ولایت تھی اسی کی کنٹینیویشن ہے. آج فقہا زمانہ غیبت کے اندر وہ رسول اللہ کے نائب قرار پا رہے ہیں, وہ ائمہ کے نائب قرار پا رہے ہیں, اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ آپ اور بھی ڈسکشنز ہو چکی ہیں تو تکرار نہ ہو.
اس کو میں تھوڑا سا آگے بڑھا کے کلوز کرنا چاہوں گا, اور یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کی تحریک اگر آج تک الہام بخش اور تحریکیں اس کے ساتھ جو جنم لے رہی ہیں, کیونکہ وہ خصوصیات ہیں جو امر ہونے والی ہیں, یعنی دین کامل ہے, نمائندہ الہی ہے, عوام جو ہے وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ کمیٹڈ ہو چکے ہیں اور اپنی تمام قربانیاں پیش کر رہے ہیں, تو یہ تحریک جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے. اسی وجہ سے امام خمینی کی تحریک جو ہے وہ دنیا میں پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے, اور یہ تحریک یہاں پہ رکتی نہیں ہے اس نظام ولایت فقیہ پہ, بلکہ ہمیں اس کا کردار جو ہے یمن میں نظر آتا ہے, ہمیں اس کا کردار لبنان میں نظر آتا ہے, شام میں نظر آتا ہے, عراق میں آتا ہے.
اس کے اوپر گفتگو ہماری آگے بڑھے گی.
بالکل
ایسے میں چاہوں گا کہ بحث کو تھوڑا سوالیہ انداز میں آگے بڑھاتے ہیں. اس کو آغا صاحب نے یہاں تک مختصر طور پہ گفتگو کی کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو قیام کیا وہ مکمل طور پر عاشورہ سے الہام شدہ تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ انقلاب آ جاتا ہے, برپا ہو جاتا ہے, تو یزیدی طاقتیں دنیا کی اکٹھی ہوتی ہیں, اس حسینی لشکر کے اوپر جو ہے وہ دعویٰ بول دیتی ہیں. تو یہاں پر ایک تعبیر بہت خوبصورت جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ 8 سالہ دفاع مقدس کا جو زمانہ ہے. میں چاہوں گا کہ اس 8 سالہ دفاع مقدس کے اندر کیا عاشورہ نے تاثیر دکھائی ہے, اس پر مختصر گفتگو فرمائیں.
سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کوئی الہی تحریک جو ہے وہ طاقت اپنے ہاتھ میں حاصل کرتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظالم کی طاقت کو وہ چھین کے حاصل کرتی ہے وہ اپنی طاقت. جیسے یہ عمل ہوتا ہے تو پھر جتنی بھی ظالم طاقتیں ہوتی ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں, اور یہ ہمیں سیرت پیغمبر اسلام میں بھی نظر آتا ہے کہ سارے اکٹھے جمع ہو جاتے ہیں اور مقابل میں آ جاتے ہیں جب امام جو ہے پیغمبر اسلام جو ہے وہ اس تحریک کا آغاز کرتے ہیں, الہی تحریک کا, اور یہاں پہ بھی نظر آتا ہے. اب اس کا وظیفہ کیا ہوتا ہے, ماں باپ لوگوں کا, پیچھے رہ جانے والے لوگوں کا وظیفہ گئے, یہ لوگ تو اپنی قربانیاں دے کے آگے بڑھ گئے, لیکن یہ آگے کس طرح بڑھے کہ یہ شہید ہو گئے, لیکن آگے آنے والوں میں حضرت زینب, امام سجاد اور ماں باپ, جتنے لوگ آزاد منیش یا آپ کہتے ہیں کہ نفس حریت پسند لوگ تھے, انہوں نے اس کے تسلسل کو آگے بڑھانے کے لیے ایفرٹس کی. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دفاع کیا اس ولایت کا, اور اس کے خلاف جو تحریکیں بلند ہوتی تھیں کہ انحراف اور تحریف, ہم نے کل پروگرام کیا تحریف کے حوالے سے کہ جو تحریفات اور اس انقلاب کو مشکوک کرنے کے لیے مختلف قسم کے شبہات ایجاد کیے تھے. مثلا کیا شبہات امام حسین کی تحریک کے لیے استعمال کیے گئے کہ مثلا یہ بادشاہت کا تھا سلسلہ, یہ جو ہے وہ دو بادشاہوں کے, وغیرہ وغیرہ جو شبہات ایجاد کی. یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے انقلاب کی جب بات ہوتی ہے, یہ دین پر مبنی انقلاب تھے, امام حسین جو ایک فقیہ ہیں, اور ایسا فقی ہے جو امت مسلمہ کی بات کرتا ہے، جو اتحاد کی بات کرتا ہے، وہ کسی فرقے کی بات نہیں کرتا ہے. تو پھر دشمن کیا کرتا ہے؟ دشمن شبہات ایجاد کرتا ہے. دشمن جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ اس کے نظریے کو کمزور کرنے کے، ایرانی انقلاب ہے جی، یہ تو شیعہ انقلاب ہے جی، وغیرہ وغیرہ جو شبہات ایجاد. جب یہ ناکام ہوتا نظر آتا ہے تو پھر عملاً کیا کرتا ہے؟ اس طاقت کو سرنگو کرنے کے لیے عملی ایکشن میں آتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں دنیا کی تمام غربی طاقتیں اکٹھا ہوتی ہیں اور پھر جو ہے وہ اپنے تمام ریسورسز کو جو ہے وہ ایک ملک کو سامنے لاتی ہیں. یہ بھی ہمیں مسلمانوں کو سمجھنا کی کوشش، خود دشمن مقابل پہ خود نہیں آتا بلکہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے ذریعے سے کمزور کرنے کا پلاننگ بناتا ہے. اور آج بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. بس عراق کو سامنے لایا جاتا ہے اور عراق میں بھی آپ اگر ماڈل دیکھ رہے ہیں تو وہی بادشاہت کا ایک نمونہ نظر آتا ہے کہ ایک صدام ہے اور آل ان آل وہی ہے، پوری امت کا فیصلہ کرنے والا ایک شخص ہے اور اس کی مینٹلٹی جو ہے، جو ظلم اس نے کیے ہیں وہ سب کے سامنے، پوری غرب کی طاقت جو ہے ایک طرف ہو جاتی ہے اور ایک کمزور اور نخیف اور یہ فقی جو ہے وہ ایک طرف کھڑا نظر آتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب امت اپنے رہبر کا ساتھ دینا شروع کر دے اور اس پر پورا یقین رکھے اور اس کے احکامات پہ عمل کرے تو پوری دنیا ایک طرف اور ایک کمزور سا فقی ایک طرف اور وہ شکست کھاتے ہیں. پر 8 سال دفاع مقدس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ ایسا نہیں ہے ایک چھوٹی سی جنگ ہوئی، ہماری جو ہے 15 دن کی جنگ ہوئی اور ہمارا کیا حشر ہوا. نہیں، 8 سال مسلسل جنگ، انفراسٹرکچر کا تباہ ہونا، ریسورسز کا ختم ہو جانا، نیرو مین پاور کا کم ہو جانا، کیونکہ ظاہر بات ہے انسان لڑ رہا ہوتا ہے، شہداء کی ایک بڑی طویل فہرست کا تو یہ انگیج کرنا تھا.
جی جی، اس میں عرض کرنا چاہوں گا، معذرت چاہوں گا، ایک نقطے کا ایڈ کروں آپ کے اس میں کہ یہ 8 سال کس طرح جو ہے وہ باقی رہا، کیونکہ آپ جنگ کریں نا 1 سال 2 سال کے بعد ہمتیں ہار جاتے ہیں لوگ، تو 8 سال رہا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ 8 سال کے اندر جو ان کے اندر یہ ولولہ زندہ رہا ہمیں عاشورہ نظر آتا ہے.
بالکل ایسی امام خمینی نے کیا فرمایا تھا، امام نے کہا کہ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے مثلی لا یبایو مثلا، مجھ جیسا بھی، کیونکہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ مجھ جیسا اس جیسے، یعنی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. امام نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، امام نے کہا مجھ جیسا، بس جو بھی سیرت حسینی پہ چلنے والا ہے اس کو اپنا وظیفہ پتہ ہے. امام خمینی وہ وظیفہ شناس تھے کہ جنہوں نے اپنے وظیفے پہ عمل کرنے کی ٹھان لی تھی. ٹھیک ہے، امام نے کہا کہ ہم ان کے سامنے سرنگو نہیں ہو رہے. جس طرح آغا نے اشارہ کیا کہ پہلے انہوں نے پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی، اور اگر آپ اس ٹائم کی خبریں دیکھیں تو امریکہ جو ہے وہ واضح طور پہ یہ کہتا تھا کہ یہ ایک ہفتہ اور جو ہے نا ان کی حکومت چلے گی، 10 دن اور چلے گی، 1 مہینہ چلے گی، 2 مہینے چلے گی، 3 مہینے چلے گی، کرتے کرتے 1 سال چلے گی، پھر کہتے 18 مہینے چلے گی. یوں کرتے کرتے خبروں میں آتا تھا ان کے جو حکمران تھے وہ واضح بیان دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس سارے ٹائم میں وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے. جب پروپیگنڈا کام نہیں کیا اور عوام نے، جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے تھے، انہوں نے امام خمینی کی اقتدا نہیں چھوڑی، اب انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف ہم جارحیت کریں گے اور مسلح جارحیت کریں گے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم جا کے کچھ ٹارگٹ کلنگ کریں گے جس طرح دوسری جگہوں پہ کرتے ہیں، نہ، انہوں نے کہا کہ ہم پوری جنگ مسلط کریں گے. صدام کے ذریعے 70 ملک اس کے اس وقت پشت پناہی کر رہے تھے اور ان کے ریسورسز لگے ہوئے تھے، سب نے مل کر ایران کے خلاف جارحیت کی. اچھا، ایک انسان جو بھی بچہ پیدا ہوا ہو وہ یہ سوچے گا کہ اچھا مسلمانوں کو بھی کچھ کرنا چاہیے تھا مقابلے میں. یو ووڈ بی سرپرائزڈ کہ کوئی مسلمان کنٹری ایران کی سپورٹ کے لیے نہیں آیا. ایرانی عوام، وہی اہل بیت کے چاہنے والے جو کربلائی اور عاشورائی جذبہ رکھتے تھے، انہوں نے قیام کیا، انہوں نے کہا کہ ہم جانے دیں گے. اچھا، اب یہ لوگ کون تھے؟ یہ عام پبلک تھی، یہ کوئی ٹرینڈ ان کی آرمی یا سولجرز نہیں تھے، یہ عام پبلک تھی، جو کوئی شاپ کیپر تھا، کوئی ٹیکسی ڈرائیور تھا، کوئی مثلا کہیں کام کرتا تھا، کوئی اکیڈیمکس تھے، جیسا شہید مصطفیٰ چمران جو ہے وہ سائنٹسٹ تھے. اس طرح کی بہت ساری شخصیات اس پوری نہضت میں، وہ کوئی ٹرینڈ فائٹرز نہیں تھے، انہوں نے وہی میدان جنگ میں ہی ٹریننگ حاصل کی، ینگ لڑکے تھے. ٹھیک ہے، اب آپ ان کی طرف اگر دیکھتے ہیں کہ ان کے نعرے کیا تھے، ان کا جذبہ کہاں سے آ رہا تھا. بہت سارے لوگ آج شاید تحلیل یہ کرنے کی کوشش کریں کہ نہیں، انہوں نے صرف نیشنلزم کی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ دفاع کیا، اپنا دفاع مقدس کے نام سے اس کو جو مشہور کر دیا، صرف نیشنلزم تھا. ایسا نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. نیشنلزم کے اندر 13-13, 14-14 سال کے بچے وہ مائیں جا کے چھوڑ کے نہیں آتی ہیں ان کو میدان جنگ کے اندر. نیشنلزم میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، اس کے اندر فوج لڑتی ہے، وہ بے شک پاکستان کی فوج ہو یا دوسری جگہ کی فوج ہو.
معذرت چاہوں گا اس میں ایک نقطہ ایڈ کرتا ہوں آپ کی تائید کے اندر. مجھے واقعہ یاد آ گیا شاید اسی پروگرام میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے, چونکہ مناسبت آئی میں بیان کر رہا ہوں کہ نیشنلزم کا جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اس حوالے سے کہ 13 سال کا ایک بچہ جو ہے وہ ستیہ نام کرنے کے لیے جاتا ہے کہ میرا نام لکھے, میں نے جبہے پہ جانا ہے, ماس پہ جانا ہے, تو اس کو روک دیا جاتا ہے کہ تمہاری عمر ابھی 18 سال نہیں ہوئی ہے. تو اس نے پھر لیٹر لکھا, لکھ کر کہتے ہیں کہ اگر مجھے جنگ پہ نہیں جانے دیا جا رہا تو پھر جناب شہزادہ قاسم کی جو شہادت ہے اس کو پڑھنا بند کر دیں آگے. وہ
یعنی ایک روح عاشورہ, روح پورے معاشرے کے اندر پھونکی گئی تھی. امام خمینی نے کیا فرمایا, امام نے کہا کہ ہم نے انہیں آنسوؤں کے ذریعے 2500 سالہ سلطنت اور قدرت اس کو نابود کیا ہے. کون سے آنسو؟ وہی جو امام حسین علیہ السلام پہ بہاتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ یہ آنسو شعور کے ساتھ بہائیں. امام کے ہمیں بہت درد ہے, ہمیں بہت دکھ ہے, لیکن امام کو کیا دکھ تھا, امام کا کیا درد تھا, امام کی کیا پین تھی, اس کا ہمیں مداوا کرنا ہے. امام کو پانی نہیں ملا, یہ ہمارا درد ہے. امام کا درد کیا تھا؟ امام کا درد یہ تھا کہ خدا کی زمین کے اوپر خدا کے دشمن مسلط ہوئے ہوئے ہیں اور خدا کے بندے وہ مستضعف قرار پا رہے ہیں. یہ امام کا درد تھا.
اور اس میں جو بہت واضح ہے کہ یہ جو سلوگن ہے کہ جو خدا کا حکم خدا کی سرزمین پہ خدا کے الہی بندوں کے ذریعے سے حاکمیت کے ذریعے سے, یہ کسی مکتب و کسی مذہب کے لیے نہیں ہے, یہ پوری امت مسلمہ کا درد نہیں ہے. بلکہ حتیٰ اگر تھوڑا سا آگے بڑھیں تو اسلام وہ مذہب ہے جو انسانیت کی قدر جانتا ہے, وہ تمام مذاہب کا احترام. اگر کوئی پیسفل حکومت ہو سکتی ہے کسی بھی دین کے لیے تو وہ وہی ہو سکتی ہے جو صحیح دین الہی کے اوپر جو ہے مبتنی ہو سکتی ہے, کہ وہاں پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ تحریک انسانیت کی تحریک تھی, یہ تحریک پوری امت مسلمہ کی تحریک تھی. اور یہ جو کمٹمنٹ ہمیں نظر آتی ہے اس قوم کے اندر جس نے اتنے شہید صرف دین کے نام پر دیے,
3 لاکھ سے اوپر کا فگر ملتا ہے, 3 لاکھ سے اوپر انہوں نے شہید دیا صرف دفاع مقدس کے اندر,
تو اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. امت مسلمہ جو شکوک و شبہات دشمن پھیلا رہا ہے اس انقلاب کے حوالے سے, خود اپنے اور غیر جو بھی لوگ ہیں ان کو حقائق اور جو ہیں وہ اسٹیٹسٹکس کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ دین کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی گئی.
فوٹیجز موجود ہیں کہ جس کے اندر یہ دفاع مقدس کے اندر جو شہداء ہیں ان کی شہید ہونے سے پہلے کے وصایا موجود ہیں, انہوں نے وصیتیں پڑھی ہیں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے کہ کل کو میں چلا جاؤں تو یہ شبہات امت کو گمراہ نہ کر پائے. انہوں نے وہ وصیتیں دیا, آپ دیکھیے کہ ان کا خداوند متعال کے نام سے اور رسول اللہ کی نبوت کے نام سے ان کی بات شروع ہوتی ہے, امامت کے اوپر وہ آتے ہیں اور وہاں سے وہ سیدھا ولایت فقیہ پہ اور دین کی حاکمیت اور دین کا دفاع اور مظلومین کے دفاع کی بات کرتے ہیں. یہ کل خلاصہ ہے تمام جتنی بھی وصیتیں ان کا. ان کے اگر آپ شعار دیکھیں, اگین فوٹیجز موجود ہیں, دعائے کمیل چل رہی ہے اور وہاں پر یہ نعرے کیا لگاتے ہیں, حیات من نزل اللہ, کس کا نعرہ ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا. لبیک یا حسین, کس کا نعرہ ہے؟ امام حسین. ایک جگہ پر کہا جاتا ہے کچھ شہدا کی اسی طرح چیزیں کچھ پڑھ رہا تھا اس میں, کہ سب سے زیادہ جس شعار کا استفادہ کیا گیا ہے محاذ کے اوپر اور وہاں پر استعمال کیا ہے ہمارے مجاہدین نے, وہ لبیک یا زہرا, لبیک یا زہرا کا ہے. بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ خاص توسل کیا گیا. بس اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ دین کے بنیاد پر نہیں تھا, تو یا تو یہ شخص لا علم ہے یا پھر ہٹ دھرم ہے, یہ صرف اور صرف پروپیگنڈا مشینری ہے. اس کی بات بالکل بھی
جو ہے یہ کہہ, یہ ایک اور نقطہ اگر ایڈ کروں کہ اگر آج کے افراد یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ تحریک جو ہے وہ دینی تھی یا نہیں دینی نہیں تھی, تو آج کی وہ مائیں زندہ ہیں جنہوں نے اپنے گھر بچے, کسی کے 2 بچے شہید ہوئے, کسی کے 3 بچے شہید ہوئے, آج بھی ان کے انٹرویوز موجود ہیں اور لیے بھی جا سکتے ہیں, اور وہ یہی کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ہم نے یہ نذرانہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا ہے. تو یہ ساری سٹیٹمنٹیں اگر جمع کریں تو اس میں کوئی تردید باقی نہیں رہ جاتی کہ یہ دین کی بنیاد.
امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مہر چداریم از محرم و سفر داریم,
اس سے بڑا اور کیا سٹیٹمنٹ ہو سکتا
ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ مثلا آپ دیکھیے کہ خود دینی قیادت,
یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو انقلاب اسلامی کو ولایت علی کے مقابل میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں ہمارے پاس جو کچھ ہے محرم و سفر کا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ولایت سے آغاز کیا ہے, یہ ولایت اس کا تسلسل ہے, اس کا مقابل نہیں ہے.
اتنے فتنوں کے ہوتے ہوئے اور اتنی مصروفیات اس وقت جو پوری دنیا کے اندر چل رہی ہیں وہ ہوتے ہوئے, ابھی کرونا تھا, آپ نے دیکھا کہ رہبر معظم انہوں نے کس طرح سے عزاداری کا انعقاد کیا, کس طرح سے وہ ایک الگ جگہ پر بیٹھ کے بلا کر ذاکر کو بلا کر, جبکہ خود وہ اتنے بڑے عالم دین ہیں ان کو ضرورت نہیں کسی اور عالم, سب کچھ موجود ہے, لیکن ہی میڈ شیور کہ وہ امام کی عزاداری اس سے محروم نہ رہیں. محرم اور سفر میں یہ نہ ہو کہ وہ اپنی گریہ نہ کر سکے, وہ ماتم نہ کر سکے. یہ ساری چیزیں کر کے دکھانا آج تک یعنی ابھی 41 سال ہو گئے انقلاب کو کامیاب ہوئے ہوئے, ابھی وہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو لوگوں کو سہلانے اور بہلانے کے لیے صرف مثلاً استعمال کرنا ہے, دشمن پروپیگنڈا کرتے ہیں.
ولولہ اور جذبہ ابھی تک باقی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پیچھے بیک مضبوط ہے, پشتوانہ نیشنلزم نہیں ہے.
اور جتنا فروغ ہوا ہے آزاداری کا پوری دنیا کے اندر, اور حسینی آزاداری کا جو کہ باشعور آزاداری ہے انقلاب اسلامی کے بعد, اس سے پیچھے کے آپ 200 سال بھی لگا لیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ پروگرس نہیں کی ہے, وہ ڈیولپمنٹ نہیں کی.
اور یہ ایک پیغام بھی دیتی ہے آزادار حسینی کو کہ اگر ہم آزادار حسینی ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آج اس حسینی تحریک کا لمبردار کون ہے اور مقابل میں یزید کون ہے. جب تک ہم ان کو شناخت نہیں کر سکیں گے اور اس آزاداری تحریک کا ساتھ نہیں دیں گے تو ہم اپنے وظیفے پہ عمل نہیں کر پائیں گے. اگر ہم آزادار ہیں تو ہمیں ان شبہات کو سمجھنا چاہیے جو ہمیشہ دشمن کی طرف سے آئیں گے, وہ ایسی باتیں کریں گے کہ ہم اس سے دور ہو جائیں, اس تحریک حسینی سے. پہلے بھی کیا, ابھی بھی کیا, جس طرح کوفے والے پیچھے رہ گئے, میں نے پھر گزارش کی شبہات کے ذریعے سے یا خوف کے ذریعے سے. اسی خوف و شبہ سے نکلنے کی ضرورت ہے, اور وہ کب نکل پائیں گے, جب زیادہ سے زیادہ ڈائریکٹ انفارمیشن. دیکھیں میڈیا کچھ بھی انفارمیشن پھینک دیتا ہے سوسائٹی کے اندر, آپ کو تحقیق کرنا, آنکھوں سے آنکھیں کھول کے خود آ کے جائزہ لینے کی ضرورت ہے. آج اگر کسی ملک میں صحیح معنوں میں ایک عالم دین ہے, محمد علی انجینئر صاحب ہیں, اپنے خود ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ ان کو کوئی علاقے کے جو ہے صاحب ایران آئے اور وہ ٹرین میں بیٹھے اور ٹرین جو ہے اپنے وقت کے مطابق نماز کے لیے رکی, وہ حیران ہو گئے کہ ہمارے پاکستان میں جو لا الہ الا اللہ پہ بنا ہے وہاں نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. اور وہ اہل سنت کے برادر کہتے ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یہ انقلاب اسلامی کے سمراٹ ہیں کہ دین امپلیمنٹ ہو رہا ہے.
احمد
دیدات یہی حضرت امام حسین کا تھا,
بہت بڑے ریسرچر ہیں سنی دنیا کے, احمد دیدات, یہ ظاہراً افریقہ کے ہیں اور ساؤتھ افریقہ کے, اور انہوں نے ایران کا وزٹ کیا امام خمینی کے دور میں, اور اس وقت آ کے پھر انہوں نے اس کے اوپر بات کی. واپس جب گئے ہیں انہوں نے انفارم کیا لوگوں کو, اور یہ ہمیں پیغام بھی ہے ایک باقی مبلغین کو بھی کہ آپ کا وظیفہ بنتا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کو جا کے بیان کیجئے, لوگوں تک پہنچائیں. انہوں نے جو کلپ کیا ہے وہ یوٹیوب وغیرہ پہ ادھر ادھر موجود ہے, وہ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں. اتنی انہوں نے تعریف کی, اور اسی طرح کے بہت سارے نکات انہوں نے انقلاب اسلامی کے حوالے سے کہ آج اسلام کو اگر ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی نظام کھڑا ہوا ہے تو وہ یہ انقلاب اسلامی کا ہے. اور یہ ہے کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ چل رہا ہے, آپ دیکھ لیجئے سلمان رشدی ملعون, جب اس کے خلاف امام نے جو حکم دیا, اور اسی طرح سے باقی بھی جگہوں سے فتوے آئے, یعنی پورے عالم اسلام سے آئے جب اس نے یہ حرکت کی, اور جیسے ہی مغرب نے اس کو پناہ دی اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, سب فتوے واپس لے لیے گئے سوائے خمینی بت شکن کے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس خود کچھ ایران کے لوگ جو کہ نیشنلسٹ مینٹیلٹی بھی رکھتے ہوں گے تھوڑی تھوڑی, وہ آئے, انہوں نے کہا کہ آپ واپس لے لیں, ہماری اقتصاد کے لیے اچھا نہیں. انہوں نے کہا آپ یہ اپنا حکم واپس لے لیں, ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں, ہمارے ملک کی اکانومی کو یہ ہو جائے گا, ہمارے ملک کو, اور ہو سکتا ہے وہ حملہ بھی کر دیں. امام خمینی نے کہا اور کیا ہو سکتا ہے, انہوں نے کہا ہو سکتا ہے ایران جو ہے وہ تباہ ہو جائے, ایران ختم ہو جائے. امام خمینی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر ایک نہیں ہزاروں ایران قربان ہوتے ہیں تو ہو جائیں. بس ہمارے پاس انقلاب اسلامی ایک بالکل واضح اس وقت مثال ہے کہ جس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ کسی کو کنفیوز ہونا چاہیے, اور اگر کنفیوز ہیں تو ضرور
حل کرنے کی کوشش کریں,
ہاں ریسرچ کریں اور رائٹ سورسز سے ریسرچ کریں. دشمن کے پاس ریسورسز ہیں اس وقت, وہ ہمیں سافٹ وار کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں کہ جہاں پر وہ ایک پروپیگنڈا اور ایک ایسی چیز وہ چھوڑتا ہے کہ جس کی وجہ سے پوری امت درگیر ہو جاتی ہے اور وہ سائڈ ٹریک ہو جاتی ہے, وہ کسی نہ کسی حاشیے میں قرار پاتی ہے. آپ اپنے فوکس کو بحال رکھیں, ان جگہوں سے انفارمیشن لیں کہ جو موثق ہے, جو کہ کریڈیبل ہیں, کریڈیبل سورسز سے ضرور اپنے علم کو بھی بڑھائیں, لیکن پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں. اس سافٹ وار کے اندر آپ پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں.
اس میں معرفت کا پہلو بہت زیادہ اجاگر ہوتا ہے سافٹ وار کے اندر, کہ انسان اگر معرفت ایک موضوع کی نسبت نہیں رکھتا ہوگا جلدی پروپیگنڈے کے اندر آ جاتا ہے. وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, میں چاہوں گا کہ انقلاب اسلامی تک ہماری بات آ گئی, انقلاب اسلامی کے جو فرزند ہیں ان پہ بھی بات ہو جائے, چونکہ وہ بھی عاشورہ سے الہام لے کر اس انقلاب اسلامی انقلاب کے فرزند بنے.
اس انقلاب نے جو ہے وہ ایک ایسی فضا بنائی کہ جہاں پر ایک امید قائم ہوئی امت مسلمہ کے لیے. اس سے پہلے 1979 سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہم نا امید ہوئے ہوئے تھے کھلی طور پہ, ہمارے پاس کوئی امید نہیں تھی کہ ہمارا کوئی چھٹکارا ہے. ہمیں صرف ایک چیز پتا تھی, وہ یہ کہ ہمیں سبسروینٹ رہنا ہے, دنیا میں جو بھی حکومت حاکم ہو, سپر پاور ہو, اس کا سبسروینٹ رہنا ہے. یہ سبق سب نے پڑھا ہوا تھا اکراس دی بورڈ. امام خمینی نے اور انقلاب اسلامی نے وہی امام حسین علیہ السلام کے عاشورہ سے درس لیتے ہوئے اس میسج کو لوگوں کو دیا کہ ایسا ہونا ضروری نہیں ہے. تم اپنی تقدیر کو، اپنے فیصلوں کو، اپنے ملک کو، اپنی ویسینٹی کو، اپنے ریجن کو اپنے ہاتھ میں لو. کیوں کفار تمہارے اوپر رول کریں؟ آیا یہ قرآن کی آیات کے منافی نہیں ہے؟ آیا یہ رسول اللہ کی سنت کے منافی نہیں ہے؟ یہ احادیث اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے منافی نہیں ہے؟ بس تم کیوں اس کے اوپر گیون کیے ہوئے ہو؟ یہاں سے ایک امید اور ایک شجاعت کی کرن وہ پیدا ہوئی امت کے اندر. مسئلہ فلسطین وہ پہلا مسئلہ قرار پاتا ہے انقلاب کے اوائل سے، پہلے سے یہ موجود ہے، یعنی 1948 میں جب زائنس رجیم کا انہوں نے انسپشن ہوئی، اس کو قیام کیا، تب سے موجود ہے. لیکن سب سے پہلے آپ دیکھیں اسرائیل کے مقابلے میں کیا ہوا کہ عرب مسئلہ بنا کے اس کو پیش کیا گیا، نہ کہ اسلامی مسئلہ. عرب ممالک آئے، عرب ممالک نے کہا کہ ہم لڑیں گے، ہم اس کی آزادی کروائیں گے اور اپنے عربزم کے اوپر، ٹھیک ہے. ان کو شکست ہوئی بری طرح سے، تفصیلات ہیں اس کی، ظاہر آپ جا کے اس کو ریسرچ کر سکتے ہیں. یہ جب شکست کھا گئے اور اسرائیل جو ہے اس نے اپنے پنجے گاڑ لیے اور فلسطین کے اوپر قبضے پہ قبضہ کرے جا رہے تھے اور روز گھر ڈیمالش ہو رہے تھے، ایک فرزند زہرا، ایک فرزند حسین نے قیام کیا، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. امام نے کہا کہ پوری امت کا وظیفہ بنتا ہے کہ یہ حکومتوں کے ہاتھ سے مسئلے کو لے اور عوام اس کے اوپر جو ہے وہ پیگیری کرے،
اور دینی بنیاد پہ اس کو اٹھایا. دینی بنیاد
امام نے کہا کہ یہ تمہارا شرعی وظیفہ ہے، کیونکہ بیت المقدس ہمارا شرعی مسئلہ ہے، مظلوم ہمارا شرعی مسئلہ ہے، مسلمان کا دم، مسلمان کا خون وہ ہمارا شرعی مسئلہ ہے، اس کے لیے ہمیں سٹینڈ کرنا پڑے گا. امام نے جب یہ ساری چیزیں سامنے رکھی، امت کے اندر ایک بیداری آئی. امام نے حکومتوں سے یہ مسئلہ نکال کے عوام کے ہاتھ میں دے دیا، عوام موبلائز ہوئی. اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے ریزسٹنس وجود میں آتی ہے فلسطین کے اندر، حماس وجود میں آتی ہے، ادھر حزب اللہ لبنان کے اندر وجود میں آتی ہے اسرائیل کے خلاف. اور ان کی ٹریننگ کون کرتا ہے؟ اگین یہی شجرہ طیبہ، یہ جس کے اوپر ہم نے آپ کو کہا کہ آج سب سے بارز مثال ہے امام حسین علیہ السلام کے قیام کی، یہی شجرہ طیبہ اس کی بیک بون بنتا ہے، ان کو ٹرین کرتا ہے، ان کو مسلح کرتا ہے اور ببانگے دہل کہتا ہے کہ ہم نے کیا کیونکہ ہمارا وظیفہ ہے. یہ جب سارا کچھ کرنے کے بعد اسرائیل کو ٹف ٹائم ملتا ہے. اس وقت اگر میں فاسٹ فارورڈ کروں کیونکہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے، اس وقت اسرائیل اپنی ایکسپینشنزم کو چھوڑ کے صرف اور صرف اپنے آپ کو بحال اور زندہ رکھنے کے درپے ہے. یعنی ایک طرف کہاں تھا کہ یہ ایکسپینڈ کرے جا رہا تھا، کہتا تھا ہم نیل سے فرات تک جو ہے وہ ایکسپینڈ کریں گے، ٹھیک ہے، ان کا جو عقیدہ کہتا ہے. ہم نے ان کو کہاں پر محدود کر دیا؟ ہم سے مراد ریزسٹنس نے کہاں تک محدود کر دیا، ولایت نے کہاں تک محدود کر دیا کہ آج ان کو اپنے ارد گرد دیوار بنا کے حصار بنانا پڑا ہے کہ ہماری جو ایگزسٹنس
یہاں تک ہمیں باقی رہنے دیں.
اور رہبر معظم امام سید علی خامنہ‌ای، نائب امام زمانہ علیہ السلام، ہمیں بشارت دے چکے ہیں کہ اگر ہم اپنا وظیفہ انجام دیتے ہیں تو 25 سال سے زیادہ نہیں ہے زائنس رجیم کے پاس، جس میں سے 5-6 سال سے زیادہ تو گزر چکے ہیں، یعنی 20 or so years اس کے باقی رہ گئے ہیں. یہ امام خمینی نے پیغام دیا، یہ انقلاب اسلامی نے پیغام دیا، اسرائیل کو ٹف ٹائم ملا. دوسری میں چیز جو بہت کوئکلی بتا دوں اور اس میں انشاءاللہ آغا پھر الیبوریٹ کر دیں اگر ٹائم ہوا تو، انصار اللہ اور حوثی جو کہ یمن میں قرار پاتے ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگوں کو کیا چیلنج درپیش ہے؟ اگر آپ ان کو اٹھا کے ان کی پوری ہسٹری دیکھیں جو کہ مفصل موضوع ہے، آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ یہ مظلوم قرار پا رہے ہیں اور ان کے خلاف جو جا رہی ہے سعودی کی طرف سے، سعودی رجیم کی طرف سے ہو رہی ہے، وہ امریکہ کی ایما پر ہو رہی ہے. امریکہ اور جو امپیریلسٹ بلاک ہے پورے کا پورا، وہ ان کو موبلائز کر رہا ہے کہ تم یمنیوں کو اور ان حوثیوں کو یا ان انصار اللہ کو دباؤ، ٹھیک ہے. اس کے لیے 5 سال سے اوپر ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر جنگ مسلط ہے اور اس وقت وہاں پر ڈائر سچویشن ہے وین اٹ کمز ٹو دیئر ہیلتھ ریکوائرمنٹس، کہ نہ ان کے پاس پانی صاف مل رہا ہے، نہ ان کے پاس ادویات پہنچ رہی ہیں، نہ ان کے پاس کوئی میڈیسنز ہے، کچھ بھی اس قسم کی کوئی سہولیات نہیں ہے، اتنے مظلوم قرار پا رہے ہیں. یعنی اگر میں یہ جملہ کہوں اور بہت ذمہ داری سے کہوں کہ آج کی دور کی کربلا یمن ہے، اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو تحقیق کرے بجائے اس کے کہ اعتراض کرے. آپ کو اپنا اس وقت جو ہے وہ مائنڈ سیٹ اس کو صحیح کرنا ہے بجائے اس کے کہ آپ اعتراض کے یہاں پر پلندے باندھ دیں. وہاں پر مظلوم وہ شہادتیں دے رہے ہیں. انصار اللہ کو یہ ساری ہمت کہاں سے ملی؟ آپ ان کے بھی شعار اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ کن کو فالو کر رہے ہیں، وہ انہی کو، امام خمینی اور رہبر کو فالو کر رہے ہیں. انصار اللہ کے بعد ہم موو ہوتے ہیں نائجیریا، شیخ زکزکی. آج الحمدللہ سوشل میڈیا کے دور کے اندر کم از کم تقریباً سب کو پتا ہے کہ شیخ زکزکی جو بندہ اپنے 6 بیٹے اس راہ کے اندر دے چکا ہے، امام حسین علیہ السلام کا ایسا ماننے والا کہ جس نے 12 ملین لوگ وہاں پر کنورٹ کیے ہیں, وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے بن گئے ہیں.
اور پھر ایسا الہام عاشورہ سے لیا ہے کہ اپنی اہل بیت کو فدا کیا ہے.
بالکل, ان کی وائف, ان کی اہلیہ جو ہے وہ ان کے ساتھ اس وقت, اور ان کو ظاہراً جو میں نے پڑھی ہیں کچھ جگہوں پر ان کو گولیاں لگی ہوئی ہیں, ان کے جسم میں گولیاں موجود ہیں. آپ دیکھیے کہ کس قسم کے جو ہے وہ مظالم کو برداشت کیا ہے, کس کی خاطر؟ دین خدا کی خاطر. یہ بھی کس چیز کا, آپ ان کی ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں جا کے, آئی ایم این کے نام سے ہے, اسلامک موومنٹ آف نائجیریا. اس پہ آپ دیکھیے کہ رہبر کی اور امام خمینی کی تصویر وہاں پر لگی ہوئی ہے, تو یہ اسی کا ثمرہ ہے. اسی طرح حشد الشعبی عراق میں کون واقف نہیں ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے حرم کا, اور نجف میں مولا کائنات امام علی علیہ السلام کے حرم, اور دوسرے اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے حرم سیریا کے اندر جو حرم, یہ حشد الشعبی کا اس میں کردار کیا ہے, کون واقف نہیں ہے؟ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ, خدا انشاءاللہ ان کو طولانی جو ہے وہ عمر دے, انہوں نے الحمدللہ اس کے اوپر اقدام کیا, جس کے اوپر لبیک کا عراق کی لوکل فورسز نے, اور اگین عام لوگ, وہی ہم نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا نا کہ عام لوگ جو ہے وہ میدان میں اترتے ہیں اور وہ آ کے دین کا دفاع کرتے ہیں, اور ہمارے پاس دین کا ماڈل بھی یہی ہے, ہمیں کرائے کے لوگ نہیں چاہیے, ہمیں ذمہ دار لوگ چاہیے.
جذبہ ہوگا تو وہ اتنا تسلسل
یہ لوگ اترے, اور انہوں نے داعش جیسے ناسور, جو کہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشن اور سب سے مجہز ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی, کہ جس کے پاس ریسورسز کا انبار تھا. یعنی آپ نے دیکھا کہ ان کی فوٹیجز کے کیمراز کون سے یوز ہو رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں ان کے آڈیو مائکس کون سے یوز ہو رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں
اسلحہ کون سا,
ان کے پاس ٹرکس کون سے تھے, فورڈ کے ٹرکس, ان کے پاس بڑے ٹرکس جس کے اوپر یہ کمیوٹ کر رہے تھے رائٹ لیفٹ, یہ کہاں سے آ رہا تھا ان کو سارا, ترکی کے راستے ان کو کون پہنچا رہا تھا, فضائی راستوں سے امریکہ پہنچا رہا تھا, ساری دنیا نے دیکھا, اسرائیل پہنچا رہا تھا. ان کے مقابلے میں کون کھڑے ہوتے ہیں؟ عام عوام. کہاں کی؟ صرف عراق کی. اور آپ دیکھیے کہ اس کا سر ایسا کچلا کہ اس وقت خبروں میں بھی داعش کا نام آپ کو سننے کو نہیں ملتا. فاطمیون, زینبیون اس کے مصادیق قرار پاتے ہیں. یہ سب حسینی موومنٹ اور اس شجرہ طیبہ جو اس زمانے کے اندر نظام ولایت
فقیہ, یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں آ کر اس کے عاشورہ نے جو اثرات دکھائے ہیں اس زمانے میں, ہمیں آپ یوں کہہ لیں کہ انصار امام جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پہلے اگر کہیں محدود تھے تو اب جو ہے ہمیں ہر ملک میں وہ افراد نظر آ رہے ہیں کہ جو ظہور امام کے لیے آمادگی اور زمینہ سازی کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. وقت چونکہ ختم ہو گیا پروگرام کا,
میں اگر اختتامی جو ہے اس کو کلوز کرتے ہیں کہ یہ تحریک جو ہے وہ جہانی تحریک ظاہر ہو رہی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرچم کو بلند کرنے والے قاسم سلیمانی, جنہوں نے پورا ایک مکتب جو ہے شہادت کا پوری امت مسلمہ کے لیے پیش کیا, اور یہ جتنی کامیابیاں آپ کو فلسطین میں نظر آتی ہیں, یمن میں نظر آتی ہیں, عراق میں نظر آتی ہیں, شام میں نظر آتی ہیں, ان سب کے پیچھے جو ہے جو شخصیت بارز اور جو ایسے شہید ہوتے ہیں کہ ہم کس شہید کربلا سے ان کو منسوب کریں کہ ہر خصوصیات جو ہے ان کی شہادت میں شامل ہوتی ہے, یہ پیغام دے رہی ہے کہ آج امت مسلمہ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے, کہ یہ امام زمانہ سے جو تمام امت مسلمہ کا مشترکہ ایک نظریہ ہے مہدویت, اس سے متصل ہونے کے لیے پرچم حسینی کے آنا نیچے وظیفہ بنتا ہے. اگر کوئی کسی شبہات کی وجہ سے, کسی ابہامات کی وجہ سے, دشمن کے پروپیگنڈے کی وجہ سے اس پرچم سے گریز کرتا ہے تو وہ بے تفاوت نہیں ہے بلکہ یزیدی پرچم کا حصہ شمار ہوگا. اس لیے ہمارا وظیفہ بنتا ہے کہ بہت دقت کے ساتھ اس تحریک کا جائزہ لیں اور اس پرچم حسینی کے گرد بغیر کسی شک و شبہ کے یقین کے ساتھ شامل ہونا شروع ہو جائیں, تاکہ یہ تحریکیں جو اب تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں دیگر جو مظلوم ممالک ہیں ان میں بھی ثمر آور ہو سکیں اور حسینیت جو ہے اپنا پیغام پوری دنیا تک پہنچا.
بہت شکریہ آغا صاحب, بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ واقعہ عاشورہ کے جو اثرات ہیں یہ رکنے والے نہیں ہیں. جب سے واقعہ عاشورہ ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک وہ اپنے اثرات دکھا رہا ہے اور قیامت تک دکھاتا رہے گا. اسی اثر کا ایک نتیجہ انقلاب اسلامی تھا کہ جس کے اوپر مختصر طور پر آپ کی خدمت میں مطالب بیان کیے گئے, اور آپ نے دیکھا کہ اگر آپ بھی جیسا کہ پروگرام میں اس مطلب کی طرف توجہ دلائی گئی ہے, اور میں دوبارہ تاکید کر رہا ہوں اس کی اہمیت کی وجہ سے, کہ اگر انقلاب اسلامی کی بنیاد کو سمجھنا ہے, اگر انقلاب اسلامی کے آپ کہہ لیں ستون جو ہیں جس کے اوپر یہ انقلاب اسلامی کھڑا ہے ان کو اگر جاننا چاہتے ہیں, اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے صحیفہ امام, اس کو حتماً مطالعہ کریں. اس میں جگہ جگہ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. کہیں پر وہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہی عزاداری ہے کہ جس نے ہمیں جو ہے اس ولولے ہمارے اندر ایجاد کیے, یہی محرم و سفر ہے کہ جس نے یہ انقلاب برپا کیا, یہی محرم و سفر ہے کہ جس نے اتنے شہداء کو آمادہ کیا شہید ہونے کے لیے, اور یہی محرم و سفر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف لبنان میں حزب اللہ ہے, دوسری طرف حماس فلسطین میں ہے. ہمیں اگر نظر آتے ہیں حشد شعبی کے نوجوان تو ہمیں یا سار اللہ کا نعرہ لگتا ہے, لبیک یا حسین کا نعرہ لگتا ہے, ہمیں ہر جگہ عاشورہ نظر آ رہا ہے. تو اب ہمارا وظیفہ بنتا ہے کہ ہم بھی اس حسینی تحریک کا حصہ بنیں, ظلم و ظالم کے خلاف قیام کریں, اور امام جو برحق ہیں اور نائب امام جو برحق ہیں ان کی حمایت کریں, اور دعاگو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں عاشورہ کی صحیح معرفت نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسین 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 یا حسین. لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک حسین. لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک حسین. عاشورا مولا کے لب پہ تھی یہی صدا, دین محمد کی خاطر کرتا ہوں گھر بار فدا. عاشور کی شب شین چراغوں کو یہ کہاں, جس کی مرضی ہے جائے زور نہیں کوئی میرا. یہ ہے میری مقتل گاہ, اب نہیں جانا اس کے سوا. اکبر جوں ہی اذان صبح دی علی اکبر نے, ہر سو جوش اور جذبے کی گونجی صدائیں خیمے سے. ہر کوئی حق پہ مرنے کو کہتا ہوا تیار ملا. قاسم سے موت کو کیسا پایا ہے, یہ تو شہد سے میٹھی ہے, قاسم نے بتلایا ہے. بھائی حسن قربان ہوا دین پہ یہ تیرا بیٹا. بیٹے کا بابا سے ملنے خیمے آنا, لے کے اجازت لڑنے کی جنگ کرنے کربل جانا. پرچی لگی جب اکبر کو کی شبیر کے لب پہ صدا. جس دم مولا ہاتھوں پہ اصغر لائے, بولے اس ششماہے کو تھوڑا پانی مل جائے. تیر لگا جب گردن پہ چینے کی دل سوز بکا.
سالار بھی تھا جس کو صبح سے حکم مولا کا انتظار بھی تھا آشا غازی پر پہنچے شبیر یہی بس کرتے ندا خدا پہ سر خم ہے یہ قربانی کیا کم ہے سارا گھر قربان کیا اونچا دین کا پرچم ہے سجدہ شکر ادا کر کے یہ فاتح کربل نے کہا تپتا صحرا جس پہ کھڑا نور زہرا دیکھ رہا ہے امت کے ظلم و ستم اور جور و جفا دیکھا شے کا دنیا نے حوصلہ ہمت صبر و وفا سر جب مولا کا کوئی بھی ناصر نہ بچا گونجی تھی پھر کربل میں المن کی علی دیپ صدا سر کو کٹا کے سجدے میں آئی اپنے رب کی رضا
یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ حسین حسین اللہ